السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، ہم سورہ مریم کے 3 رکوع پڑھ چکے ہیں. اس سورت کے بارے میں رات کی بات بیان کی گئی تھی کہ یہ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی. پس منظر اس وقت انتہائی کشیدہ تھا. یہ مکی دور کا وقت وہ ہے کہ اس دور میں ہی تشدد کا بازار گرم کیا گیا. مکی دور کے ابتدائی 3 سالوں میں تشدد نہیں تھا، صرف زبانی کلامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، آپ کے اوپر بہتان. خیال یہ تھا دشمنوں کا کہ شاید ہم اپنے پروپیگنڈے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ پست کر دیں گے اور یہ کام زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ ہے اور ہمارے الزامات کا اور ہماری اذیت ناک باتوں کا کوئی اثر نہیں دے رہے اور اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان اور ہمارے غلام ان کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر جو بکی دور کے اگلے 3 سال ہیں، سن 490 سے لے کے سن 690 تک، اس دوران انہوں نے پھر مار پیٹ اور ظلم اور ستم اور تشدد، اس کا بازار گرم رکھا. اسی ماحول میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کے جو پہلے 4 رکوع ہیں، ان میں تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے، بصورت قصص النبیین کے، ان کے محاسن، ان کے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں فضیلتیں حاصل ہوئی ان کا تذکرہ. آخری 2 رکوع میں پھر جو ماحول تھا کشیدہ، اس ماحول کے حوالے سے گفتگو ہے جو کشمکش تھی مشرکین اور کفار کے ساتھ، اور ان کے جو طرح طرح کی گمراہیاں تھیں اللہ نے ان کو نمایاں فرمایا. قصص النبیین کے موضوع پر جو 3 رکوع ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس موضوع پر 1 رکوع اور باقی. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، اے نبی ان کے سامنے ذکر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے حضرت موسیٰ کا علیہ السلام. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. اس معنی میں چنے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرف ہم کلامی بخشا. بچیا رسولوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ رہا، وہ بذریعہ حضرت جبریل رہا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اپنا پیغام دیتے اور وہ رسول اللہ کو پیغام پہنچاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ، ان دو رسولوں کو یہ خاص عادت ملی ہے کہ اللہ نے براہ راست ان دونوں ہستیوں سے گفتگو کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی شب. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان سے تو اللہ نے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے. یہ وضاحت کل آئی تھی حضرت ابراہیم کے تذکرے میں کہ مزاج کے اعتبار سے اللہ کے نیک بندے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مزاج ہوتا ہے کہ جس میں غور و فکر اور ہوش اس کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. جب ایسی نیک ہستیاں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں صدیق کا مرتبہ پاتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مزاج کے تھے، ان کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں جوش کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی مزاج تھا. ان کے اس مزاج کا اظہار آج ہمارے سامنے آئے گا سورۃ طہٰ میں بھی. اور اسی مزاج کی کوئی ہستی جب اللہ تعالیٰ کی قربت پاتی ہے تو وہ شہید کا رتبہ پاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب نبوت کا رتبہ عطا فرمایا تو ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ انہ کان صدیق النبیہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان رسول النبیہ. شہید مزاج کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ رسول النبیہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ رسول کا بھی بنیادی مقصد ہے شہادت. تو گویا شہید اور رسول یہ ایک دوسرے کے مترادف اصطلاحات ہیں. تو فرمایا انہ کان رسول النبیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شہید مزاج کے نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو طور پہاڑ کے دانی جانب سے پکارا. تفسیر آج آ جائے گی اس کی سورۃ طہٰ میں. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کیا کچھ خفیہ سرگوشی کے لیے. نجوہ یہ لفظ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، خفیہ سرگوشی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اور ان سے کچھ سرگوشی کی. وہ کیا سرگوشی کی وہ تفسیر بھی آج سورۃ طہٰ میں آگے آ رہی ہے. تو ہم نے انہیں قریب کیا ایک خفیہ سرگوشی کے لیے. وہ راز و نیاز کی باتیں اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا کیے ان کے بھائی ہارون بطور نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی آپ میرے ساتھ اس کام میں شریک کر دیجیے. یہ تفصیل بھی سورۃ طہٰ میں آئے گی. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کی ان کے بھائی ہارون بطور نبی علیہ السلام. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد اللہ نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام کا، یہود کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو تقدس کا درجہ دیتے ہو. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدح فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں ان کی مدح ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے اے یہود تم چھڑتے ہو، تم نے اپنی کتابوں سے ان کے نام کو ہی کھرچنا شروع کر دیا کہ نہ اسماعیل علیہ السلام کا نام ہو اور نہ کوئی دعویٰ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذریت میں سے ہیں. تو یہود نے یہ بہت بڑا ظلم کیا کہ جو فضائل ان کی کتابوں میں حضرت اسماعیل کے لکھے ہوئے تھے ان کو بھی حضرت اسحاق سے منسوب کر دیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے نبی کتاب میں ان کے سامنے ذکر کیجیے اسماعیل علیہ السلام کا. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے. کون سا وعدہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو سورہ صافات میں بیان ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ یا بنیا انی اری فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بچے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا کیا تیری کیا صلاح ہے، تیری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، نبیوں کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے. تو وہ خواب میں انہیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو. تو بیٹے کا جواب کیا تھا؟ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے ان قریب، مجھے آپ اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، میں بھاگوں گا نہیں، آپ بالکل بے فکر ہو کر اللہ کے حکم پر عمل کیجئے اور میری گردن پہ چھری چلا دیجئے، تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور کسی وقت بھی ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، نہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، بلکہ یہ ہے کہ جیسے باپ نے لٹایا ویسے لیٹ گئے تھے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ صرف اللہ نے امتحان لینا تھا، اللہ نے ان کو بچایا اور ان کی جگہ ایک مینڈا جنت تھا وہ وہاں پر لا کر ذبح کروا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ وہ وعدے کے سچے تھے، وکانا رسول النبی، اور وہ بھی رسول نبی تھے، یعنی وہ بھی ان کا مزاج بھی شہیدوں والا تھا، بھاگ دوڑ والا، حرکت والا، جوش والا، محنت والا۔ فرمایا انہ وکان رسول النبی، اور وہ بھی رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ یہ دونوں عبادات بڑی قدیم ہیں، نماز اور زکات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے۔ اسی کی تلقین اللہ نے پھر اگلی صورت میں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ جو سنت تھی ان کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کی، اسی کا حکم دیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی آپ اس کے اوپر دوام رکھیے، خود بھی آپ اس پر کاربند رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نیک انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز کا خود بھی اہتمام کرتا ہے اور پورے گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نماز سے پھر بڑی اور برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، طہارت کا معاملہ ہو جاتا ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع حاصل ہو جائے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ بار بار اللہ کے ساتھ جب اس کا رابطہ ہوتا ہے تو اس سے خود بھی شرم آتی ہے گناہوں پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرات انبیاء کی سنت ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف راغب کرنا، نماز کی تلقین کرنا۔ فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے اور زکات کی۔ وکانا عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے نزدیک انتہائی مطلوب انسان تھا۔ مراد یہ ہے کہ جو قرآن کا انسان مطلوب ہو سکتا ہے، جو اللہ کا انسان مطلوب ہو سکتا ہے، جو اللہ کا لہو بندہ ہو سکتا ہے، انہیں یہ اعزاز اپنے رب کے پاس حاصل تھا۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اے نبی ان کے سامنے کتاب میں سے ذکر کیجئے ادریس علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں ہمیں معین طور پر معلوم نہیں کہ کس زمانے میں آئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں آئے۔ انہ کانا صدیق النبی، وہ بھی صدیق مزاج کے نبی تھے، یعنی غور و فکر کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج سے ان کی بھی گویا مشابہت تھی، وہ غور و فکر کرنے والی ہستی تھے، اللہ نے ان کو چنا، وہ صدیق نبی قرار پائے۔ ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے انہیں اٹھا لیا ایک بلند مقام پر، یعنی ہم نے انہیں ایک اعلی رتبہ اپنے ہاں دیا، اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبے سے ہم نے ان کو سرفراز کیا۔ اب یہ حضرات انبیاء کا ذکر یہاں پر مکمل ہوا۔ اب ان انبیاء اکرام کے حوالے سے ایک مجموعی تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا اولئک الذی انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہے وہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا حضرات انبیاء میں سے، من ذریت آدم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ فممن حملنا مع نوح، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور پھر یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر جتنے بھی نبی آئے وہ انہی کی اولاد میں آئے، بلکہ نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی ذریت سے آگے چلی۔ وجعلنا ذریته هم الباقین، اور اس کے بعد پھر کچھ نبی وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی میں سے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم اور پھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق دوسری لڑی میں آ جائیں گے، لیکن یہاں پر لفظ آیا اسرائیل کا، ان کا نام آیا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریت ابراہیم و اسرائیل و ممن ہدینا و اشتبینا، اور یہ ہستیاں ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا تھا. اذا تتلى علیہم آیات الرحمن, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, خروا سجدا و بکیا, تو یہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں, سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ وله آخرہ, فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة, پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ گئے, یعنی انہی حضرات انبیاء کی امتوں میں ایسے ناخلف لوگ آئے, اضاء الصلاة کے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا, وتبعوا الشهوات, اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی, فسوف یلقون غیا, تو وہ عنقریب دیکھیں گے غی کو. غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کا عذاب بڑا شدید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. تو نماز کا ضائع کرنا, خواہشات کی پیروی کرنا, اور اللہ کے انبیاء کی سنتوں سے ہٹ کر اور روش اختیار کرنا, یہ بہت بڑی محرومی ہے. فرمایا بعد میں انہی حضرات انبیاء کے بعد انہی کی امتوں میں سے ایسے ناخلف لوگ اٹھے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کے دو مفہوم ہیں, ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہی نہ, اور یا پھر یہ ہے کہ نماز تو پڑھنا لیکن وہ نماز ایک رسم بن جائے, معلوم نہ ہو کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے, اور پھر یہ ہے کہ نماز کے کچھ ظاہری آداب ہیں, کچھ باطنی آداب ہیں, ان سے غافل ہو کر بس انسان جو ہے وہ ایک رسم پوری کر رہا ہو, ایک فرض گویا سر سے اتار کر دیکھ رہا ہو, یہ بھی چیز نماز کے ضائع کرنے میں آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازیں پورے آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض حضرات بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ نماز کے حوالے سے بنیادی آداب کا بھی اہتمام نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی نماز انہوں نے کسی کے پاس بیٹھ کر یا اس کو دکھا کر درست نہیں کرائی. رکو سے اٹھیں گے تھوڑا سا اور سجدے میں چلے جائیں گے, یا سجدے سے ذرا سا اٹھیں گے رضو سجدے میں چلے جائیں گے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز میں چوری ہے. ہر رکن کو صحیح طریقے پر ادا کرنا, پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا, انسان کے ہاتھ کس طرح سے ہوں, رکو میں ہاتھ اس کے کس طرح سے ہونے ہیں, سجدے میں اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی کیا پوزیشن ہوگی, کار میں بیٹھ کے اس کی انگلیوں کی پوزیشن کیا ہوگی, نظریں اس کی کہاں ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو پورے صحیح آداب, پورے واجبات اور فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا پھر بعد میں ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا, خواہشات کی پیروی کی, فسوف یلقون غیا, وہ عنقریب دیکھیں گے, یعنی عنقریب وہ ملیں گے غی سے, یعنی جا ان برے اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جہنم کی ایک بدترین وادی میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. الا من تاب, سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی, وہ آمنا, اور اپنے ایمان کی تصدیق کی. گناہ انسان کے ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے, اور حدیث کے مطابق تو گناہ ہوتا ہی اسی وقت ہے جبکہ انسان ایمان کے حوالے سے انتہائی کمزوری کے درجے پر آ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے حالت ایمان میں نہیں ہوتا, جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے حالت ایمان میں نہیں ہوتا, جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے حالت ایمان میں نہیں ہوتا. تو توبہ کے بعد انسان پھر سے شعوری طور پر کلمہ پڑھے, پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کرے. تو فرمایا سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی, وہ آمنا, اپنے ایمان کی تجدید کی, وہ عمل صالحا, اور اس کے بعد اس نے اچھا عمل کیا, فاولائک یدخلون الجنہ, تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنت میں داخل ہو گئے. توبہ کی قبولیت کی علامت انسان کی زندگی میں اعمال صالحہ کا آنا ہے. ایک آدمی استغفار کی تصدیق کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی کا رخ وہی ہے جو پہلے تھا, تو یہ اس کی توبہ نہیں ہے, یہ ایک رسم ہے صرف. توبہ تو یہ ہے کہ واقعتا اس توبہ کے بعد انسان گناہوں کو چھوڑ دے. تو جس نے اس طرح سے توبہ کی کہ توبہ بھی کی, اپنے ایمان کی تجدید بھی کی, اور اب اس کی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ سج گئی, فرمایا اولئک یدخلون الجنہ, یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں, ولا یظلمون شیئا, اور ان کے ساتھ بالکل بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالخیر, وہ اصل میں رہنے والے باغات ہوں گے کہ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے غیب میں, یعنی وہ بندے جن کو معلوم نہیں کہ اس جنت کی حقیقت کیا ہے. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطرہ علی قلب بشر، وہ جنت کے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی نعمتوں کا تذکرہ سنا، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. تو یہ وہ جنت ہے جو اس وقت ہمارے اعتبار سے غائب میں ہے. تو فرمایا کہ اس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے. انہ کان وعدہ ماتیا، اور بے شک وہ وعدہ آنے والا ہے، وہ وعدہ آ کر رہے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس جنت میں ان باغات میں وہ کوئی لا یعنی بات نہیں سنیں گے، کوئی بے مقصد بات نہیں سنیں گے. الا سلاما، سوائے اس کے کہ سلام اور سلام کی ندائیں آ رہی ہوں گی. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. ہم پڑھا ہے سورہ ابراہیم میں تحیتہم فیہا سلام، پھر ہم پڑھا ہے سورہ رعد میں کہ فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتوں میں ہر دروازے سے آ کر سلام کہہ رہے ہوں گے. سب سے بڑا سلام کہاں سے آئے گا؟ سورہ یاسین میں پڑھیں گے سلام ان قول من رب الرحیم، سلام ہوگا وہ قول ان کے رب الرحیم کی طرف سے. تو فرمایا کوئی لایانی بات نہیں سنیں گے سوائے اس کے کیونکہ ہر طرف سے سلامتی کی دعائیں اور سلامتی ہی کی بشارتیں مل رہی ہوں گی. ولہم رزقہم فیہا بکرتہ وعشیہا، اور ان کے لیے وہاں پر ان کا رزق ہوگا صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں بھی. جنت میں بھی دن کے وہ تمام اوقات ہوں گے، صبح بھی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، شام بھی ہوگی. سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے کہ بہترین کیلولے کا وقت جنت میں ہوگا. تو یہ ہر وقت کی ایک اپنی افادیت ہے، ایک اتنا کا وقت ہو تو شاید آدمی اس سے اکتا جائے. تو جنت میں بھی تمام اوقات ہوں گے، صبح بھی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، شام بھی ہوگی. تو فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پر ان کا رزق ہوگا صبح بھی اور شام کے اوقات میں بھی. رزق سے مراد مادی رزق بھی ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمت سے دے گا، اور رزق سے مراد روحانی رزق بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو متقی ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنا تقوا عطا فرما. وما نتنزل الا بامر ربک، اب یہاں ایک درمیان میں جملہ معترضہ کہیے. اصل مضمون جو اس وقت تھا وہ مکمل ہوا، حضرات انبیاء کا تذکرہ اور اس کے بعد ان کے امتوں میں سے کچھ ناخلف لوگوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ان میں سے توبہ کر کے سیدھے رستے پر آ جائے انہیں انعامات کیا ملیں گے. اب اس سے پہلے کہ اگلا موضوع شروع ہو، درمیان میں ایک گفتگو آ رہی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے انتہائی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے اکثر شکایت کرتے تھے کہ آپ بڑے وقفے وقفے سے آتے ہیں، آپ کو جلدی آنا چاہیے، مجھے بڑی شدت کے ساتھ آپ کا انتظار رہتا ہے، تو آپ کیوں دیر کر کے آتے ہیں، جلدی آیا کیجیے. اور اس صورت میں آ جائے گا یہ مضمون بلا تاجل بالقرآن، اے نبی قرآن کے حوالے سے جلدی مت کیجیے. تو قرآن مجید سے اللہ کے رسول کا جو عشق تھا اس کے حوالے سے آپ کو بے چینی سے وہی کا انتظار رہتا تھا. اب یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے رسول کو سمجھایا گیا، کہا گیا وما نتنزل الا بامر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. ہمارا اپنے اختیار نہیں، ہم جب مرضی آ جائے، ہمیں جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس وقت ہم اترتے ہیں اور اللہ کا کلام آپ پر آ کے وہی کرتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اس اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. اس کے درمیان کیا ہے؟ اس کے درمیان وہ خود ہیں، ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان گویا ہم خود ہیں. تو فرمایا کہ ہم سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا، اے نبی آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب آپ کو اپنی ہدایت میں سے ایک حصہ وحی کرنا ہے، کب وحی کی ضرورت ہے. آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ تو تمام آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے. اسے ہر ایک کی پوری پوری فکر ہے. اس نے تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اس کے درمیان ہے، ان سب کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو لہٰذا وہ اپنے مخلوقات میں سے کسی سے بھی غافل نہیں ہے، نہ کسی کو بھولا ہوا ہے. فاعبدہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کیجیے، وصبر لعبادت ہی، اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہیے، مستقل ہر وقت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیے. ہل تعلم لہ سمیعا، کیا آپ اس کا ہم وصف کسی اور ہستی کو پاتے ہیں؟ جو صفات اس اللہ تعالیٰ کی ہیں، کوئی اور ہستی ہے جو ان صفات کی حامل ہو؟ یہاں پر قصص النبیین والے چار رکوع مکمل ہوئے. اب اس کے بعد آخری دو رکوع میں ایک شدید کشمکش قریش مکہ کے ساتھ، اور ان کی پانچ گمراہیوں کو بیان کر کے، اور ان گمراہیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مذمت فرما رہا. فرمایا ویقول الانسان، اور انسان یہ کہتا ہے اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کیا میں جب مر جاؤں گا تو کیا مجھے زندہ کر کے دوبارہ نکالا جائے؟ یہ ہے پہلی گمراہی، کیسے ممکن ہے ہم جب مر جائیں ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں، ریزہ ہو جائیں، وہ سیدھا ہو جائیں، تو کیا دوبارہ زندہ کرنا ممکن ہے؟ جیسے وہ یہ کہے کہ ہمارے ایٹم بھی تحلیل ہو جائیں، پروٹونز اور نیوٹرانز اور الیکٹرونز بھی نہ جانے کہاں کہاں سب بکھر جائیں، تو کیا ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے؟ اب الا یذکر الانسان، اب اس گمراہی کا جواب دیا جا رہا ہے، کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی بنایا تھا، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ کام کا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو مشکل نہیں ہوتا. تو کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے پہلی بار بنایا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ رب کا نبی، آپ کے رب کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم لازماً ان سب کے سب کو جمع کریں گے، اور ہم جمع کریں گے سارے شیطانوں کو بھی، سارے سرکشوں کو بھی. ثُمَّ لَنُحْشِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم ان سب کے سب کو حاضر کریں گے جہنم کے گرد، اس حال میں تو اپنے گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطِينَ، پھر اس کے بعد ہم ہر گروہ میں سے کھینچ کر نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن اتیا، کہ کون ہے جو رحمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت تھا. یعنی ہم ہر گروہ کے ابو جہل کو، ہر گروہ کے فرعون کو نکال کر ان کو الگ کر دیں گے، جو درجہ اول کے دشمن تھے اللہ تبارک مطالعہ کے، ان کو نکال کر ہم بالکل الگ کریں گے. ثم لنحن اعلم، پھر اس کے بعد ہم خوب جاننے والے ہیں، بالذین هم اولا بهم سلیا، ان لوگوں کو جو کہ جہنم میں پہلے گرائے جانے کے حقدار ہیں. یہ جو بڑے بڑے ان کے سردار ہیں، سرکش لیڈر، ائمت الکفر، ہر امت کے ان سرداروں کو پہلے باہر کھیل سے نکالا جائے گا، اور پہلے انہی بدبختوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب اس کے بعد بظاہر ایک بڑی سخت آیت آ رہی ہے، فرمایا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ جہنم پر آئے گا، جہنم پر پہنچے گا. یعنی ہر انسان نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر ہی ہے. اگر پل صراط عبور کر لیا تو جنت میں چلے جائیں گے، اور ورنہ یہ ہے کہ وہیں سے گر کر اور جہنم میں چلے جائیں گے. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ اس جہنم پر پہنچے گا. کانا اللہ رب کا حتم مقضیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے حتمی ہے، قطعی ہے، مقضیہ اور طے شدہ ہے، ایسا ہونا ہے. ہاں آگے پھر خوشخبری آ رہی ہے، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. اے اللہ ہمیں تقوی کی روش پر کارگر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم بچا لیں گے ان کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے. وہ نظر سوال مینا سیاح جسیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں کہ وہ وہاں پر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ویزا تترا علیہم آیاتنا بیناتن، اب اس کے بعد دوسری گمراہی مشرکین مکہ کی، ویزا تترا علیہم آیاتنا بیناتن، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایو الفریقین خیر مقاما و احسن نبیا، کہ بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جو کہ بہتر ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور جو عمدہ ہے اپنی محفل کے اعتبار سے بھی. ہمارا مقام دیکھو، ہم سردار ہیں، ہماری ایک حیثیت ہے، اور اے محمد تمہارے ساتھ ہمارے غلام، ہمارے نوکر چاکر یہ گھٹیا لوگ ہیں، معاذ اللہ، سنما معاذ اللہ، یعنی پیشے کے اعتبار سے کسی کو گھٹیا سمجھنا. اور پھر ہماری محفل میں دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کتنے شہانہ ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ آتے ہیں، ان کے لباس دیکھو، اور تمہاری محفل میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب ان پر ہماری بعض آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو بجائے یہ کہ ان آیات پر غور و فکر کرے اور اس کے بعد وہ دلیل سے اپنے جو بھی طرز عمل ہے اس کا دفاع کرے، وہ کہتے تھے کہ چھوڑو اس کو، یہ بتاؤ کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہتر ہے اور عمدہ ہے اپنی مجلس اپنی محفل کے اعتبار سے۔ یہ گمراہی کیا ہے؟ انسان دنیا میں اگر اس کے حالات اچھے ہوں تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت سمجھتا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، مجھ سے راضی ہے۔ ہم کل سورہ کہاں سے پڑھائے کہ نہیں، نہ کسی کے پاس نعمتوں کا ہونا اللہ کی رضا کی علامت ہے اور نہ کسی کا تنگ دست ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی ہیں۔ کچھ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالقرنین کی طرح دے کر آزماتا ہے اور کچھ بندوں کو اللہ اصحاب کہف کی طرح ان سے چھین کر ان کے حالات مشکل کر کے آزماتا ہے۔ دونوں امتحان کی صورتیں ہیں، لیکن گمراہی یہ ہے کہ آدمی سمجھتا یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال و دولت ہے اور میری دوستیاں بڑے اعلیٰ مرتبے کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ چہیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقام بھی تم سے بہتر ہے اور ہماری مجلس بھی تم سے زیادہ عمدہ ہے۔ فرمایا، جواب دیا گیا اس گمراہی کا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا، قُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرَيَّا، جو کہ ان سے زیادہ بہتر تھے ساز و سامان کے اعتبار سے بھی اور نمود و نمائش کے اعتبار سے بھی۔ ان کے پاس جو ساز و سامان تھا، جو ساز و سامان تھا قوم عاد کے پاس، اے مکے والوں تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو ان کی شان و شوکت تھی، نمود و نمائش تھی، تم اس کا اثر اثر بھی نہیں ہو۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ضَلَالَةٍ، اے نبی ان سے کہیے کہ جو شخص بھی ہوتا ہے گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، تو رحمان پھر اس کو ڈھیل دیتا ہے خوب، یعنی رحمان پھر اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنی ساری حسرتیں پوری کر لے۔ حَتَّىٰ اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کس کا کیا گیا ہے، اِمَّا الْعَذَابَ، یا تو دیکھیں گے عذاب کو، وَإِمَّا السَّاعَةَ، اور یا پھر دیکھیں گے قیامت کو، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انہیں ہلاک کرے گا کسی عذاب کے ذریعے سے، اور یا پھر ممکن ہے کہ تبھی موت مر جائیں۔ وہ بھی موت بھی عذابی کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن پھر ان پر اصل عذاب آئے گا قیامت کے دن۔ فتح عالمون، تو پھر وہ جان لیں گے، من ہوگا شر مکان، کہ کون ہے جو برا ہے درجے کے اعتبار سے، وہ اضعف جندا، اور کمزور ہے اپنی فوج اپنے لشکر کے اعتبار سے۔ اس کے برعکس، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا خدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت کے رستے پر آئے، ہدایت کے اعتبار مسلسل ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، معرفت کے نئے نئے نقطے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کھولتا رہتا ہے۔ یہ ہدایت کا معاملہ بھی کہیں جا کر ختم ہونے والا نہیں، اس لیے حکم یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب تک تمہارے دم میں دم ہے نماز پڑھو، اور نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں ہدایت کی آخری منزل پر پہنچ گیا ہوں، اب مجھے مزید ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نئے ہدایت کے نقطے، نئے نئے معرفت کے نقطے خوب سمجھاتا رہتا ہے۔ تو فرمایا، وہ لوگ جو کہ ہدایت کے رستے کی طرف چل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جو کجی کے رستے پر گیا، اللہ اس کی رسی دراز کرتا ہے۔ جو نیکی کے رستے پر آیا، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا، وہ لوگ جو ہدایت کے رستے پر آئے، اللہ انہیں زیادہ کرتا ہے ہدایت کے اعتبار سے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو کہ نبی آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر مردا، اور جو بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے۔ یہ مضمون کا سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی اصل میں نیکیاں ہیں، جو زیادہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ہر انسان کے تین بھائی ہیں، اس کا مال و اسباب، اس کے رشتہ دار، اور اس کے بعد اس کے عمل۔ جیسے ہی جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو پہلا بھائی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مکان بھی وہیں رہ گیا، اور جو بھی ساز و سامان تھا وہ وہیں رہ گیا. پھر قبر میں لٹانے کے بعد رشتے دار دوسرا بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تیسرا بھائی ساتھ رہتا ہے عمل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. نماز یہ قبر کا نور ہے. نماز پڑھنے والا بندہ قبر میں اس کو اس کا احساس ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی سعادت حاصل کی ہے. اور بے نمازی تو پھر اس کے لیے قبر کے اندر یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے. فرمایا افرا ائی تلزی کفرا بے آیا. اب اس کے بعد ایک تیسری گمراہی افرا ائی تلزی کفرا بے آیا. اے نبی کہ آپ نے شب کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وقالا اور اس نے کہا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا کہ میں لازمًا دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی. یہ گمراہی کا سورہ کاف بھی آ چکی ہے کہ یہاں پر بھی میں بہت عیش میں ہوں, مجھے بڑی سہولیات میسر ہیں. کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. تو اگر میں مر گیا تو مرنے کے بعد بھی مجھے اسی طرح کی نعمتیں ملیں گی, اس لیے کہ اللہ میرا مجھ سے خوش ہے. اس نے مجھے یہاں بھی دیا ہے, وہ مجھے وہاں بھی نواز دے گا. اور تم اگر یہاں پر فقر و فاقہ دیکھ رہے ہو اور غربت کے دن دیکھ رہے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہے. یہاں بھی تمہارا برا حشر ہے, وہاں بھی تمہارا برا انجام ہوگا. تو یہ اصل میں خود سے پہلے دنیا داری کی اور دنیا حاصل ہو گئی اسے اللہ کی رضا کی علامت سمجھا اور ساتھ ہی سمجھا کہ اب آخرت میں بھی ہمیں یہ نعمتیں ملیں گی. تو کہا اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو انکار کرتا ہے, قرآن کو تو نہیں مانتا, اور کہتا کیا بکال الطن مال و بلدا, اور کہتا ہے کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی. اطول الغیب کیا اس نے غیب کے اندر جھانکا ہے؟ کیا اسے غیب کا علم ہے کہ اس طرح کی باتیں مستقبل کی بتا رہا ہے؟ ہم اتخذ عند الرحمن عہدا, یا اس نے رحمان سے کوئی عہد دے رکھا ہے, وہ رحمان سے اس نے چٹھی لکھوا دی ہے. کلنا ہرگز نہیں, سنکتب ما یقول, ہم ان قریب لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا, اور ہم اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا کریں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, اور ہم محفوظ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی باتوں کو ہم سنبھال کے رکھیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور وہ ہمارے پاس آئے گا بالکل اکیلا, سارا مال بھی اس کا یہیں رہ جائے گا اور اس کی اولاد بھی یہیں رہ جائے گی, ہمارے پاس تنہا آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. اب اس کے بعد چوتھی گمراہی, فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود اس لیے گھڑ لیے, اس لیے اختیار کیے, لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں. وہ کہتے تھے سورہ یونس میں ہم پڑھا ہے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کیا ہماری شفاعت کریں گے, وہ ہمارے مددگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ہمارے لیے سفارش کریں گے. تو یہ چوتھی گمراہی کے معبودان باطل کو اس لیے اختیار کیا گیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ کیا کو مدد مل جائے گی. تو فرمایا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اختیار کیے, لیکن لہم عزت, تاکہ وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوں. اللہ ہرگز نہیں, سید فرون بے عبادت ہوں, وہ ان قریب ان کی عبادت کا کفر کریں گے. اور جو تم نے ہمارے مزاروں پر آ کر چادریں چڑھائی تھی اور جو تم نے ہمارے نام کی نظر و نیاز کی تھی, ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا اور ہم تمہاری ساری ان محنتوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ زِنْدًا, بلکہ وہ ان کے دشمن ہوں گے, ان کے مخالف ہوں گے کہ ہم زندگی بھر تمہیں توحید کا درس دیتے رہے, ظالم تم نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کو ہی تم نے شرک کے اڈے بنا دیا. اَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ, اے نبی کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے شیطانوں کو کافروں پر, تَعُدُّهُمْ أَزْدَادَ, کہ وہ انہیں خوب اکساتے ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر نئی نئی شرارتیں ڈالتے ہیں, ان کے ذہنوں میں نئے نئے فکرے ڈالتے ہیں جو آپ پر خوش کرتے ہیں, نئے نئے اعتراضات ان کو سجاتے ہیں جو وہ آپ کے خلاف پیش کرتے ہیں, نئے نئے الزامات آپ پر لگاتے ہیں, نئے نئے اسلوب سے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں. پھر بھی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے کافروں پر, تعوذہم ازا, وہ انہیں اچھی طرح سے خوب اکساتے ہیں ابھارتے ہیں. فلا تعجل علیہم, پہلے بھی آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے, انما نعد لہم عدا, بے شک ہم نے اچھی طرح سے ان کی گنتی گن لی ہے, ہم نے شمار کر لیا ان کو کہ یہ کون کون ہے جو آپ کا دشمن ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, اس روز ہم متقیوں کو جمع کریں گے رحمان کی طرف, رحمان کی طرف مہمانوں کی صورت میں, وہ جیسے مہمانوں کا اکرام کیا جاتا ہے اس طرح سے متقی رحمان کی دربار میں حاضر ہوں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, اور مجرموں کو ہم ہانک دیں گے جہنم کی طرف اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے. لا یملکون الشفاء, وہ کوئی اختیار نہیں رکھیں گے شفاعت کا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے پہلے سے کوئی عہد دے رکھا ہے. اگر واقعی اس کے پاس کوئی رحمان کی طرف سے کوئی چٹھی ہے کہ رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارے لیے کسی کو حکم دوں گا تمہاری سفارش کرے, اس کی سفارش تو ہو جائے گی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. تو ظاہری بات ہے کہ رحمان نے ایسا وعدہ تو کسی سے کیا نہیں, تو فرمایا کہ وہ ہر قسم کی شفاعت سے محروم رہیں گے. اب اس کے بعد پانچویں اور سب سے بڑی گمراہی, آخری گمراہی جس کا ذکر اب اس آیات میں ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ بقال اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بھی بیٹا بنا لیا. معاذ اللہ, فرشتے یہ رحمان کی بیٹیاں ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا, اور ویسے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, لیکن یہاں پر اصل میں مخاطب مشرکین مکہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ رحمان نے بھی اولاد بنا لی ہے. لقد جئتم شیئا ادا, یقیناً بہت بڑی بات ہے اے لوگوں جو تم لے کر آئے ہو. تقاد السماوات وتفطرنا منه, قریب ہے کہ آسمان تمہاری اس بات کی وجہ سے پھٹ پڑے, وطن شق الارض, اور زمین شک ہو جائے, وتخر الجبال حدا, اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا, اس لیے کہ وہ پکارتے ہیں کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا, اور حالانکہ رحمان کو شان نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. یہ ہے شرک فی الذات, بدترین شرک ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے, تو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ پھر وہ بھی اللہ ہی ہوگا. تو گویا مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ خدا ہے, یہ بدترین شرک ہے جو شرک فی الذات کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب اسی شرک کے اوپر بڑھتا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ممکن ہے آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو کہ یہ بہت ہی گستاخانہ بات ہے کہ رحمان سے اولاد ہے, کوئی رحمان کی جورو ہے, بیوی ہے, رحمان اس سے ملتا بھی ہے, پھر جن سے تقاضے کرتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بہت بڑی بات ہے. اور اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس بکواس اور اس گستاخی کی وجہ سے آسمان لرز رہے ہیں, وہ پھٹ پڑنے کو تیار ہے, اور زمین شک ہونے کو تیار ہے, اور پہاڑ چورا چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ پڑنے کو تیار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آسمان کیوں نہیں پھٹے؟ زمین سے کیوں نہیں ہوئی؟ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہ ہو گئے؟ سورہ شورا میں اس کا جواب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مقرب فرشتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں. ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو, زمین کو اور پہاڑوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے غیظ و غضب کا اظہار نہ کرے. سورہ شورا کے بالکل پہلے رکو میں یہ مضمون آ جائے گا کہ فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ تباہی پھر نہیں آتی. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, نہیں ہے کوئی بھی نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں مگر یہ کہ وہ رحمان کے پاس حاضر ہوگا بندے کی صورت میں. تمام مخلوقات اللہ تبارک و, یعنی تمام انسان اور تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آئیں گے اس صورت میں کہ وہ اس کے بندے ہوں گے, وہ معبود ہے اور وہ اس کے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہا تھا کہ انی ابن اللہ, کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, نہیں. تو جو بھی رحمان کے سامنے حاضر ہوگا وہ بندے کی صورت میں حاضر ہوگا. لقد احصاہم, رحمان نے ان سب کا شمار کر لیا ہے. وعدہم عدا, اور اچھی طرح سے رحمان نے ان سب کو گن لیا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کل ہم نے پڑھا سورہ کہف میں کہ فلم نغادر منہم احدا, ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے سب کو گن لیا ہے, سب کا شمار کر لیا ہے, سب کے سب رحمان کے سامنے حاضر ہوں گے, لیکن حاضر ہوں گے ایک بندے کی حیثیت سے. وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, اب یہ ہے بڑی اہم آیت, اور ان میں سے ہر کوئی آئے گا رحمان کے پاس فردن فردن, انفرادی حساب ہوگا وہاں پر, ایک اجتماعی احتساب ہوگا اس معنی میں کہ ہر امت پر اللہ ان کے رسول کو گواہ بنا دے گا. رسول جب گواہی دے دیں گے کہ میں نے ان تک بات پہنچا دی, عمل کے ذمہ دار خود ہے, پھر اس کے بعد ہر آدمی کو اکیلے اکیلے آنا. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ فرقی جب کسی جماعت میں شامل ہے تو وہ پوری کی پوری جماعت ایک ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو. تم کسی جماعت میں شامل تھے, تم نے بڑا اچھا کیا, یہ بتاؤ کہ تم نے جماعت میں رہتے ہوئے کام بھی کیا کہ نہیں کیا, تم نے فال کردار دین کی خدمت کے لیے ادا کیا کہ نہیں کیا. تو ممکن ہے کہ ایک جماعت بہت ترقی کر جائے، اس کے کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے اللہ دنیا میں وہ کامیابی بھی دے دے، لیکن اگر میں اس جماعت میں شامل ہونے کے باوجود کام نہیں کر رہا تو میرا بھلا نہیں ہوگا، میری اللہ کیا پکڑ ہوگی، تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت کو دنیا میں پذیرائی نہ ملے اور جماعت کا کام دنیا میں آگے نہ بڑھے، لیکن اگر اسی جماعت کے کسی رفیق نے، کسی کارکن نے اپنے سے کوشش کی ہے، وہ اللہ کیا کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس روز مجھے اور آپ کو اکیلے اکیلے حاضر ہو کر اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں جواب دہی کرنا ہے کہ میری زندگی کس کام میں گزری، میں نے اپنی جوانی کس کام میں لگائی، میں نے مال کس طریقے پر حاصل کیا، اس مال کو میں نے کن مداد میں خرچ کیا، اور جو مجھے دین کا علم حاصل ہوا میں نے اس پر کتنا عمل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فعال طریقے سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہم رسوائی سے محفوظ ہو سکیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. یہ حدیث قدسی ہے کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں تو وہ جبریل امین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اعلان کر دو آسمانوں میں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر اس کے بعد اور فرشتے بھی اعلان کرتے ہیں، اور یوں اعلان کرتے کرتے وہ اعلان زمین تک آتا ہے اور اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت مکے کے بڑے بڑے سردار انتہائی شدید آپ سے بہت رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، لیکن آج قرآن عرضی پر ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے، کوئی بدترین کافر بھی نہیں ہے جو کہے کہ ہاں میں ابو جہل کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، ابو جہل کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں، میں فرعون کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں. یعنی یہ جو برے لوگ ہیں، بعد میں برے لوگ بھی ان سے نسبت قائم کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دکھا دیتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، ورنہ جو کافر ہے تو وہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہ تو کر سکتے ہیں نا، وہ کہیں کہ ہاں ابو جہل ہمارا آئیڈیل تھا، اس نے بڑا صحیح کام کیا، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ابو جہل کے ساتھ اپنے کو نسبت قائم کرتا ہو. تو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو رسوا کر دیتے ہیں اور اپنے محبوب بندوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان کر دیا. اس کے دونوں مصالح ہیں، ایک لسان اس معنی میں کہ آپ کی زبان مبارک سے آپ جس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں تو آپ اس طرح سے قرآن میں اس کے مضامین سے وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن کا فہم آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم ہے بولی عربی زبان، کہ جو آپ کی زبان ہے عربی، ہم نے عربی میں اس کو نازل کر کے آسان کر دیا. عربی ایک بڑی سائنٹیفک زبان ہے، یہ زبان اکثر و بیشتر قواعد اور اصولوں کے تحت آگے چلتی ہے. تو عربی ہم نے آپ کی بولی یعنی آپ کی زبان عربی یا پھر آپ کی زبان مبارک، اس کے ذریعے سے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. لے تو بشر اب ہل متقین، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیجیے. بار بار آپ پڑھ رہے ہیں کہ بشارت متقیوں کے لیے، متقیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا، متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، متقیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نصرت اور مائیت ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں شامل فرمائے. فرمایا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ کا اصل ذریعہ قرآن ہے، تفسیر کا، تذکیر کا، انذار کا، لے تو میں شرب ہل متقین، آپ اس قرآن کے ذریعے سے متقیوں کو خوشخبریاں دیجیے. بتن ذرا بھی قوم اللہ، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس جھگڑالو قوم کو جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہی ہے اور آپ کے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہے اور آپ پر تنگ کی سیر برسا رہی ہے، آپ اس قوم کو خبردار کیجیے اس قرآن کے ذریعے. وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا. حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، اے نبی آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں، اور کسی ایک کی بھی آہٹ آپ پاتے ہیں، اور تَسْمَعُ لَهُمْ رِجْزًا، یا کسی ایک کی بھی بھنک آپ سنتے ہیں؟ کہاں تھا وہ؟ ایک زمانے میں بڑے وہ ولولے میں تھے، جوش میں تھے، اور آپ کی مخالفت میں پیش پیش تھے، آج کہاں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طٰہٰ بھی مکی دور کے بالکل وسط میں نازل ہوئی. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ رکوع میں سے پانچ رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے تین ادوار ہیں. پہلا دور ان کا ہے جبکہ اللہ نے ان کی ولادت فرمائی, اور اس کے بعد پھر وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے, اور اس کے بعد پھر ان سے ایک قتل خطا ہو گیا, ایک چپتی کو انہوں نے گھوسا مارا وہ مر گیا. تو پھر آپ کو مدین جانا پڑا فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے. تو یہ آپ کی زندگی کا پہلا دور ہے, پیدائش سے لے کر اور مدین روانگی تک. دوسرا دور پھر وہ ہے جب کہ آپ مدین سے کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد واپس آ رہے تھے, تو اللہ نے آپ کو پھر نبوت کے مقام پر سرفراز کیا, اور اس کے بعد آپ مصر میں آئے. فرعون کے ساتھ آپ کی کشمکش رہی, فرعون نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا, اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا, اور آپ اپنی قوم کو لے کر سرائے سینا میں آ گئے. تو نبوت کے ظہور سے لے کر اور مصر سے ہجرت تک, یہ آپ کی حیات مبارکہ کا دوسرا دور ہے. تیسرا دور پھر وہ ہے جو ہجرت کے بعد آپ کا ہے, سرائے سینا میں, جبکہ من و سلوا آپ کی قوم پر نازل ہوا, بادلوں نے سایہ کیا, آپ پتھر سے پانی کے بارہ چشمے جاری ہوئے, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات دی, پھر آپ نے اس تورات کے نفاذ کے لیے قوم کو دعوت جہاد دی, قوم نے کورا جواب دیا, اور اس کے بعد قوم 40 سال تک بھٹکتی رہی, اور اس قرآن آپ کا وصال ہو گیا. تو ہجرت کے بعد جو آپ کی زندگی ہے سرائے سینا کی, قرآن پاک میں جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی, سورہ بقرہ ہے جیسے, تو ان میں وہی واقعات زیادہ ہیں جو آپ کے اس آخری دور کے, یعنی آپ کی مصر سے ہجرت کے بعد سے ہے. اور مکی قرآن میں ہجرت سے پہلے کے آپ کے دو ادوار, پیدائش سے لے کے مدین روانگی, اور نبوت کے ظہور سے لے کر اور فرعون کے غرق ہونے تک, یہ واقعات جو آپ کی ہجرت سے پہلے کے ہیں, یہ قرآن میں بھی انہی صورتوں میں آتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہیں. یہ مطابقت اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے تینوں ادوار کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے. اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بیان پر یہ صورت قرآن مجید میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حروف مقطعہ, اصل مفہوم ان کا اللہ بہتر جانتے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم سے دوچار تھے, ایک طرح طرح کے آپ کے اوپر مشرکین کی طرف سے الزامات, جس آدمی کی شروع سے کوئی عزت نہ ہو معاشرے میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی کل تک لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا, صادق تھا, امین تھا, اور اب اس کے ایسے دشمن ہو گئے کہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ساحر, جادوگر ہیں, کذاب, بہت بڑے جھوٹے ہیں. تو ظاہری بات دکھ تو ہوتا ہے کہ ایک دم انہوں نے اپنا طرز عمل بدل لیا. پھر یہ ہے کہ طرح طرح کی گستاخیاں اور تشدد اور مار پیٹ آپ پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی. مزید یہ ہے کہ آپ اس غم میں گھل رہے تھے کہ یہ میری قوم قرآن مجید کا انکار کر رہی ہے, اور یہ عذاب کی مستحق ہوتی جا رہی ہے. اس وجہ سے آپ پر انتہائی ایک غم اور افسوس کی کیفیت تھی. اللہ نے تسلی دی, تاہا, یہ اللہ کے رسول کا ایک نام بھی ہے, تاہا, اے تاہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا جہاں اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائے اور اپنے آپ کو آپ بھلکان کرے اور اپنے جان کو آپ مصیبت میں ڈال لیں. الا تذکرۃ لمن یخشا, یہ قرآن مجید پہ یاد دہانی ہے, یہ نصیحت ہے, اور کس کے لیے؟ اس کے لیے جو کہ واقعی ڈرتا ہے. آپ یاد دہانی کراتے رہیے, آپ زیادہ ان کے بارے میں فکر نہ رکھیں, زیادہ اپنے آپ کو الکان نہ کرے, پریشان نہ ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, اور یہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جس نے بنایا زمین کو بھی اور اونچے اونچے آسمانوں کو بھی. الرحمن وہ رحمان ہے, علی عرش استوا, جو کہ متمکن ہے, جو بیٹھا ہے, متمکن ہے تخت حکومت پر. اس پوری کائنات کی حکومت وہی چلا رہا ہے, اس کائنات میں ہر کام اسی کی تدبیر سے اور اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما, اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وما تحت الثری, اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے. اب یہاں پر ایک نئی ڈائمینشن کا اضافہ ہوا, یہ ڈائمینشن اور کہیں پر نہیں آتی کہ اگر آپ زمین کی کھدائی کریں تو کچھ دیر بعد پانی نکل آتا ہے اور پھر گیلی زمین ہے. فرمایا کہ اس گیلی زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب کا سب بھی رحمان کے اختیار میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر تم اپنی بات کو اونچا کر کے بیان کرو, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور اس بات کو بھی جو بہت زیادہ پوشیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، چاہے تم بلند آواز سے کوئی بات کرو اور چاہے تم خفیہ سرگوشی کرو، وہ بات جو کہ بالکل ہی خفیہ ہے جس کا تم نے کسی سے اظہار بھی نہیں کیا، جو تمہارے کو چاہے تو شعور میں کوئی بات ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہ الاسماء الحسنی، جتنے اچھے نام ہیں وہ سب اسی کے ہیں. وحل عطا کا حدیث موسیٰ، اور اے نبی کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی، ان کے واقعے کا بیان آپ کے پاس آیا. اذ رآ ناراً، اب یہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس نکل، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا. انہوں نے آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی، میں جاتا ہوں وہاں سے میں کچھ انگارے بھی لاؤں گا تاکہ ہم بھی حرارت حاصل کریں، موسم ٹھنڈا ہے، اور وہاں سے رہنمائی لوں گا کہ رستہ مصر کی طرف کون سا جاتا ہے. تو فرمایا اذ رآ ناراً، جبکہ انہوں نے دیکھا آگ کو. فقال لأهلهم قصوا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ. لعلی آتیکم منہا بقبض، تاکہ میں اس میں سے تمہارے لیے ایک حصہ لے آؤں، یعنی کچھ انگارے وہاں سے لے آؤں. او اجد علی النار ہدا، اور یا پھر یہ ہے کہ میں آگ کے پاس پہنچ کر کوئی رہنمائی حاصل کروں، مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے کس سمت جانا ہے تاکہ ہم مصر پہنچ سکے. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو پکارا گیا کہ اے موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. فخلا نالیک، بس اپنے جوتے، اپنے دونوں جوتے اتارو. انک بالوادی المقدس طوا، بے شک اے موسیٰ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو. وانا اخترتک، اور اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا. اب یہ اللہ نے آپ کو نبوت پہ سرفراز فرمایا، میں نے تمہیں چن لیا ہے. فاستمع لما یوحی، بس توجہ کے ساتھ سنو جو بھی تمہیں اس وقت احکامات وہی کیے جاتے ہیں، ذرا انہیں بہت غور سے سننا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا خطاب کا آغاز فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ بڑا جلالی انداز ہے، بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، میں ہی معبود واحد ہوں، میں ہی معبود حقیقی ہوں، بس میری ہی بندگی کرو. فأقم الصلاة لذکری، اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے. یہ ہے نماز کی حکمت، ہم بار بار غافل ہو جاتے ہیں، نماز کے ذریعے سے ہمیں پھر سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور نماز میں جا کے ہم عہد بندگی تازہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. فاعبدنی، میری عبادت کرو. واقف الصلاة لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. بہت پیارا شعر حسن چالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کر. آؤ پھر سے سجدے میں گر کر اپنا عہد بندگی تازہ کریں، پھر سے اللہ سے جا کر کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہے یہ بہت مشکل، آسان نہیں ہے. بار بار زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جہاں پر تیرے حکم پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم کہ معبود میں ہوں، بس تمہیں میری ہی بندگی کرنی ہے، اور اس بندگی کا اولین مظہر ہے نماز. نماز قائم کرو، مقصد اس کا کیا ہے؟ تاکہ اس میں میری یاد تمہیں آتی رہے. ان سات آتیتن، توحید کے بعد پھر دوسری بات بتائی آخرت کے حوالے سے. ان سات آتیتن، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اکادو فیہا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اسے مخفی رکھوں. میں یہ نہیں بتاؤں گا قیامت کب آئے گی، لیکن وہ قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا بدلہ ملے گا. یہ تجزا کل نفس بما تسعیٰ، تاکہ ہر جان کو پورا پورا بدلہ، ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو بھی کچھ اس نے محنت کی ہے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو اے موسیٰ ہوشیار ہو جانا، تمہیں اس قیامت سے، یعنی اس قیامت کے خیال سے اور اس قیامت کے حوالے سے تیاری سے تمہیں روک نہ دے. من لا یؤمن بہا، وہ کہ جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. وتبع ہوا، اور جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، فتردہ، تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، تم گھڑے میں گرو گے، یعنی تم جہنم میں گر جاؤ گے اگر خدا نہ خواستہ تم نے آخرت کو بلا لیا اور آخرت کی تیاری سے غافل ہوئے اور تم نے ایسے شخص کی بات مان لی کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ حکم اللہ کے رسول کو ہے، اللہ کے رسول تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے تعصب سے یہ حکم اصل میں امت کے لیے تھا کہ بھائی آخرت کو مت بھولنا، دنیا کے فریب میں نہ آ جانا، آخرت کو یاد رکھنا، اس کی تیاری کرنا، اور ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ جہنم میں گر پڑو گے۔ اب اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی توحید کا بھی درس دے دیا اور آخرت کے حوالے سے بھی آگاہ فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ موعظے موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں۔ پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا رہی یا عصائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے۔ فتوکوا علیہا، جواب پورا ہو گیا تھا یہ میرا عصا ہے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے گفتگو میں لذت آ رہی ہے، تو جب آپ کو کسی سے گفتگو میں لذت آئے تو آپ بات کو پھر مزید پرولونگ کرتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں، تب موسیٰ علیہ السلام گفتگو کو طول دے رہے ہیں، کیوں؟ اللہ سے ملاقات میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، ایک چاشنی محسوس ہو رہی ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کی، تو جواب تو ہو گیا پورا۔ قال هيا صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب یہ میرا عصا ہے، آگے فرمایا اتوقع علیہ کہ میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اور میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلَيَا فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، میں سب سے اور بھی اصل سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں، یعنی سطح کی وجہ سے میں خطرات سے محفوظ رہتا ہوں۔ قال الکہ یا موسیٰ، تو کہا کہ اچھا ہے موسیٰ، اس عصا کو ذرا زمین پر ڈال دو۔ فالقاها، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا، فاذا هي حیۃ تسعیٰ، تو وہ اچانک ہو گیا ایک دوڑتا ہوا سانپ۔ قال خذها ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر ڈر گئے، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارا وہی عصا ہے جس پر تم تیل لگاتے ہو اور تم جس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتے ہو اور جسے تم بہت سارے کام لیتے ہو، کہاں جا رہے ہو، ڈرو نہیں۔ قال خذها، اللہ نے کہا کہ پکڑ لو اس کو، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولى، ہم عن قریب اسے اس کی پرانی صفات پر لوٹا دیں گے، جو اس کی پہلی صفات ہے، یہ تو یہ ہے کہ کسی بھی شے میں کوئی تاکید، کوئی فائدہ اللہ کے حکم سے ہے، اس عصا میں جو فائدہ تم محسوس کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تھے، اب اللہ نے اسی عصا کو اجزا بنا دیا، اور وہ عصا جس سے تم بڑے فائدے لیتے تھے اب تم اس سے ڈر رہے ہو، تو ڈرو نہیں، ہم دوبارہ اس عصا میں وہی صفات پیدا کیے دیتے ہیں جو کہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ یہاں پہ لفظ سیرت کو دیکھیے، سیرت اصل میں صفات کے معنی میں آتا ہے، سنعیدها سیرتها الاولى، ہم ان قریب اسے اس کی پچھلی سیرت یعنی پچھلی صفات پر لوٹا دیں گے۔ وضم یدک الی جناحک، اور ذرا اپنے ہاتھ کو اپنے کندھے کے ساتھ ملا لو، اپنے بغل کے ساتھ ملا لو، تخرج بیضاء من غیر سوء، اب جب وہ نکلے گا تو وہ ہوگا بالکل روشن، یعنی یدے بیضاء، وہ ہوگا بالکل روشن، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری سے، تو بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، تم اپنا ہاتھ اپنے بغل سے لگاؤ گے، اس کے بعد جب تم اس کو نکالو گے تو وہ روشن ہوگا۔ آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے، دو نشانیاں ہو گئیں، عصا وہ بن گیا عصا، اور دوسری نشانی ید بیضاء، لنریک من آیاتنا الکبری، تاکہ اے موسیٰ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی آیات میں سے، اذهب الی فرعون انہ طغی، آپ ایسا کرو کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ فرعون سرکشی پر اتر آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ سرکشی کر رہا ہے، سرگرانی کر رہا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام اب پریشان ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ مصر میں وہ فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے، اور جب جوان ہوئے تو ان سے قتل خطا ہو گیا تھا، ایک چپتی کو گھوسا مارا تھا، وہ مر گیا تھا، اور پھر فرعون آپ کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، تو آپ بھاگ کر آ گئے تھے مدین، یہاں آپ کی شادی ہوئی، اب سب کچھ عرصہ گزر گیا، تو آپ نے سوچا کہ اب خاموشی سے مصر جا کر اور میں آباد ہو جاؤں گا، فرعون کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ موسیٰ دوبارہ مصر میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مصر جاتے ہوئے آپ کو بلا لیا، کوہ طور پر سرفراز کیا نبوت پر، اب کہا کہ سیدھا فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہ اگر میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو فرعون کا تو ایک آدمی میرے ہاتھوں ناک مارا گیا تھا, تو فرعون تو جو ہے وہ مجھ سے بدلہ دے گا. اب آپ پریشان ہوئے, آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. آپ نے کہا قال رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, اور میرا کام بڑا مشکل ہے, اس کام کو آسان فرما دے, واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں, واجعلنی وزیرا من اہلی, اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار پیدا فرما دے, ہارون آقی, یعنی ہارون کو, یہ ہارون آپ کے بڑے بھائی تھے, یعنی ہارون کو جو کہ میرے بھائی ہیں, استد بہ عذری, ان کے ذریعے سے اللہ تو میری کمر کو مضبوط کر دے, وہ اشرک ہو فی امری, اور ان کو میرے اس کام میں شریک کر دے, کئی مصبحہ کا کثیرہ, تاکہ ہم اللہ کثرت سے تیری تسبیح کریں, ونذکرک کا کثیرہ, اور ہم کثرت سے اللہ تیرا ذکر کریں, انک کنت بنا بصیرہ, بے شک اے اللہ تو ہمارے حال سے واقف ہے, یعنی ہم میں کس نیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ تو جانتا ہے, تو اللہ تو میری یہ آرزو پوری کر دے, میری زبان کی گرہ کھل جائے, میں ذرا کھل کر لوگوں کے سامنے بات کر سکوں, وہ میری بات کو سمجھ لیں, اور اللہ تو میرے ساتھ مدد فرما, میرے بھائی کو بھی اس کام میں شریک کر. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اللہ نے فوراً دعا کی قبولیت کا اعلان کیا, فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے جو سوال کیا وہ دے دیا گیا, ہم نے تمہارا سوال پورا کیا, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے دور کا بیان آ رہا ہے, وہ پیدائش اور پیدائش سے لے کے مدین جانا, اب یہ اس کا بیان آ رہا ہے, مدین سے آگے کا بیان اب آگے آئے گا, مدین سے جب واپس آ رہے تھے نبوت پہ سرفراز ہوئے وہ واقعہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں, لیکن ابھی جو پچھلا حصہ جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوا اب وہ بیان ہو رہا ہے, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, اور اے موسیٰ میں نے تجھ پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا, اذ اوحینا الی امک ما یوحا, جبکہ ہم نے وحی کیا تھا تیری والدہ کی طرف جو کچھ کے وحی کیا تھا, جب فرعون کو یہ اطلاع ملی نجومیوں کے ذریعے سے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, کہ جو بچہ فرعون کی اسلام کے لیے خطرہ بنے گا, تو اس نے معصوم بچوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا تھا, اور یا ایک رائے اور بھی ہے کہ ان اسرائیلیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے فرعون خائف تھا, اس نے کہا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو تاکہ ان کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے اس وقت وحی کیا تھا, انک سے دی ہے تابوت, کہ اس بچے کو یعنی موسیٰ کو تم ڈال دو ایک لکڑی کے تابوت میں, صندوق میں, فقط دی ہے فلیم, اور پھر اس تابوت کو ڈال دو دریا میں, فیول کے ہلیمو بالساحل, اور پھر اس کے بعد وہ دریا اس کو لے جائے گا ساحل پر, یا خود ادو بلی و ادو اللہ, اور اس کو پھر پکڑ لے گا اس کا بھی میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن, یعنی یہ بچہ پہنچ جائے گا فرعون کے پاس جو کہ میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن ہے, اور میں اس چور کو بچے کا چوکیدار بنا دوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اور اللہ کی کیسے فیصلے ہیں, وہ القئی تو علیہ کا محبت نہیں ہے, اور اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی محبت کا پرتور ڈال دیا تھا, والے سوسنا اللہ تاکہ تیری پرورش ہو میری نگاہوں کے سامنے, اب تجھے کوئی خطرہ نہ ہو, جس سے خطرہ ہے تو اسی کے گھر پر پل رہا ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں, تاکہ تو میرے نگاہوں کے سامنے پلے, اس تمشی اختو کا جبکہ تیری بہن چل رہی تھی, فتقول تو وہ کہنے لگی هل ادلکم علی من یقتل, کیا میں تمہیں رہنمائی دوں کہ جو اس بچے کی کفالت کرے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جب دریا میں بہایا ہے ماں نے, تو ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ ذرا ساتھ ساتھ چلو, وہ ساتھ ساتھ گئی ہیں, فرعون کے باغ میں وہ تابوت پہنچا, فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ السلام علیہا نے اس کو اٹھایا, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے, تو پھر بہن نے کہا کہ کیا میں بتاؤں ایک ایسی خاتون کہ جو اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گی اور امید ہے کہ وہ اس کی پرورش کرے, کہا ضرور لے کر آؤ, فوراً لے کر آؤ, تو اس طریقے پر حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں پر پہنچی, اور اس کے بعد بچہ بھی ان کے پاس رہا, اور بچہ تمام خطرات سے بھی محفوظ ہو گیا, تو فرمایا وتقول تو وہ تیری بہن یہ کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یقتلو, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ان کی طرف اس کی طرف کے جو اس بچے کی کفالت کرے, فرجعنا کا الی امنا کا, تو پہلا موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا, کئی تقرع عینھا, تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ولا تعذر، اور وہ غمگین نہ ہو. وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. فنجیناک من الغم، تو پھر ہم نے تمہیں غم سے بچایا. وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح سے جانچا، ہم نے خوب تمہارا امتحان لیا. تم پر کچھ حالات بڑے مشکل بھی آئے، لیکن اس کے باوجود تم ثابت قدم رہے. فلبستا سنینا فی اہل مدین، پھر تم چند برس تک رہے مدین والوں میں. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر اے موسیٰ تم ایک طے شدہ وقت پر یہاں پر آئے ہو. کوئی بھی یہ واقعات سارے کے سارے علل سب نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تحت ہو رہے. اے موسیٰ، بغیر تم یہاں پر مدین سے مصر جاتے ہیں یہاں پر آئے ہو، تو یہ وقت ہم نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ تم اسی وقت یہاں آؤ گے اور ہم تمہیں نبوت پر سرفراز کریں گے. عمستن آپ کو پہلے نفسی، اے موسیٰ، ہم نے تمہیں، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے. اذهب انت واخوك بآياتي، اب جاؤ تم بھی اور تمہارا بھائی ہارون بھی. ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھنا میرے ذکر میں تم کوئی سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا. اذهبا الى فرعون، اب حضرت ہارون بھی گویا وہاں پر آ چکے ہیں، لہذا دونوں پر اللہ حکم دے رہا ہے. پہلے دیکھیے الفاظ سے اذهب الى فرعون، پہلے رکوع کی آخری آیت، اب ہے اذهبا، تم دونوں جاؤ الى فرعون، فرعون کی طرف. انه طغى، بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے. فقولا له قولا لینا، اور جا کر اس سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر، شاید کو وہ نصیحت حاصل کرے. او یخشا، یا شاید سے وہ ڈر جائے. قالا، ان دونوں نے عرض کیا، ربنا اننا نخاف، اے رب ہمارے بے شک ہم ڈرتے ہیں. ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے، وہ ہمارے اوپر سرکشی نہ کرے. او ان یطغى، یا وہ ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہ کرے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ چونکہ میرے ہاتھوں ایک قتل خطا ہوا ہے اس کی قوم کا، کہیں ہمارے ساتھ وہ زیادتی نہ کرے. قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم دونوں ڈرو نہیں. اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع وارا، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. فاتحہ ہو، تو تم دونوں جاؤ اس کے پاس. فقولا، اور جا کر اس سے کہو، انا رسول ربک، اب یہاں منظر بدل گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اور جو بات اللہ تلقین کر رہے ہیں وہ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی، حضرت ہارون بھی. فقولا، تو جا کر اس سے کہنا، انا رسول ربک، کہ انا رسول ربک، بے شک ہم اے فرعون تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. ولا تعذبهم، اور ان کو سزا نہ دے، انہیں ایذا نہ پہنچا. قد جئناک بآیت من ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدیٰ، اور سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوہیا الینا، بے شک ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے. ان العذاب علی من کذب وتولیٰ، کہ عذاب اس پر ہوگا جس نے جھٹلایا اور جس نے رخ پھیرا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب آپ اندازہ دیکھ رہے ہیں، انداز قرآن پاک کا، کہ کس طرح سے منظر بدلتا ہے. یہ نہیں فرمایا درمیان میں کہ اب موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، پھر فرعون کے دربار میں پہنچے، پھر بات کا آغاز کیا. یہ خام خائی کی ایک علمی ڈیٹیل تھی، خام خائی کی تفصیلات تھی. ایک دم منظر بدل جاتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ کہنا، اور جو کچھ انہوں نے کہنا ہے فوراً منظر بدل کر فرعون کا دربار آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ ساری باتیں اس کے سامنے کہہ رہے ہیں. قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو اب پوچھا فرعون نے کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے، تم دونوں رب کس کو مانتے ہو؟ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی صورت دی ہے. بلی کی خاص صورت ہے، بکری کی خاص صورت ہے، انسانوں کی خاص صورت ہے، تو وہ ہستی کے جس نے ہر مخلوق کو اس کی صورت عطا فرمائی ہے. ثم ہدا، اور پھر اسے رہنمائی بھی دی ہے. اس نے بکری کو رہنمائی دی ہے کہ اس نے کس طرح سے پتے کھانے ہیں، کس طرح سے اپنی ٹانگیں اوپر کر کے اور درختوں کے پتے اس نے دینے ہیں، اور اس نے گھاس کھانی ہے. بلی کو اس نے ہدایت دی ہے کہ وہ دیوار پر بھی چڑھ سکتی ہے، بکری نہیں چڑھ سکتی، شیر نہیں چڑھ سکتا، اور بلی نے گھاس نہیں کھانی الا یہ کہ بیمار ہو. تو ہر شے کو اس نے رہنمائی بھی دی ہے کہ اس نے اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، اس نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی نسل کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی صورت دی اور پھر اس کو اس نے رہنمائی دی. قال فما بال القرون الاولى، اب فرعون نے ایک ایسی بات کی کہ جس کے ذریعے سے اس نے ایک فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی.
سارے کے سارے جو درباری موجود ہیں. تو فرعون نے فوراً پوچھا اچھا ہماری جو پہلی نسلیں ان کا کیا ہوگا, یعنی جو ہمارے آبا و اجداد ہیں ان کا کیا ہوگا. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے وہ سارے جہنمی ہیں تو ایک دم دربار میں آپ کے خلاف نفرت کھڑی ہو جاتی, پیدا ہو جاتی کہ دیکھو یہ موسیٰ ہمارے آبا و اجداد کو جہنمی کہہ رہا ہے. تو فرعون نے کتنا اٹھایا, کالا فما بعض القرون الاولی, اے موسیٰ جو ہماری پہلی نسلیں ہیں ان کا کیا ہوگا, ہمارے پاس تو تم آ گئے نا رب کا پیغام لے کر, لیکن جو ہمارے باپ تھے ہمارے دادا تھے ان کا معاملہ کیا ہوگا. قال علمها عند ربي في كتاب, بڑا پیارا اور حکیمانہ جواب ہے, فوراً کو فتویٰ نہیں لگا دیا کہ وہ سب کے سب گمراہ اور کافر ہیں. فرمایا قال علمها عند ربي في كتاب, کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے. لا يذل ربي ولا ينسى, نہ میرا رب عدل کی راہ سے ہٹتا ہے کسی کے ساتھ ظلم کرے, اور نہ ہی میرا رب بھولنے والا ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ صحیح سے فیصلہ کرے گا, کس طرح کیا بات پہنچی دین کی, اس نے کتنا عمل کیا وہ اس کا حساب چکا دے گا. تو یہ سب میں بڑا حکیمانہ جملہ ہے. کوئی آپ سے بھی پوچھے کہ بھائی فلاں غیر مسلم نے بڑے خدمت خلق کے کام کیے ہیں, بتاؤ وہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے, آپ کہیں کہ بھائی ہمیں اصولی بات صرف اتنی پتا ہے کہ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے, باقی معین طور پر اس شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہوگا, اللہ کیا کرے گا اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے عذاب دے, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اس اللہ کو پورا اختیار ہے. ہم تو قرآن سے اتنا جانتے ہیں صرف ایک جنرل بات, عمومی اصول یہی ہے کہ ہر نبی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے, لیکن معین طور پر ہمیں بھی کسی شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ وہ شخص وہ کافر ہے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ اس کے ساتھ وہ کیا کریں گے. اللہ جی جعل لکم الارض مہدا, ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا, وسلک فیہا سبلا, اور اس نے چلا دیے تمہارے لیے راستے, وانزل من السماء ماء, اور اس نے آسمان سے نازل کیا پانی, فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا, تو پھر ہم نے نکالے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے, کلو تم بھی کھاؤ, ورعوا انعامکم, اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, ان نفی ذلک لآیات للنحا, بے شک اس سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. یہ بڑی عظیم آیت ہے, اور یہ قبر پر مٹی دیتے وقت پڑی جاتی ہے, جب قبر پوری طرح تیار ہو جائے یعنی مٹی دینے کا وقت آ جائے تو پھر سنت طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مٹی دی جائے, پہلے مٹی ڈالی جائے قبر کے سرہانے کی طرف پڑا جائے منہا خلقناکم, پھر اس کے بعد مٹی ڈالی جائے پیٹ کی طرف, وہ فیہا نعیدکم, اور پھر مٹی ڈالی جائے پاؤں کی طرف, وہ منہا نخرجکم تارتن اخرى, تو منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتن اخرى, یہ مسنون الفاظ ہیں قرآن مجید کے لفظ ہیں جو قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پڑے جاتے ہیں. قلو فرمایا منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ دوبارہ نکالیں گے. ولقد اریناہ آیاتنا کلھا, اور ہم نے فرعون کو اپنی ہر طرح کی نشانیاں دکھائی, فکذب وابا, تو اس نے جھٹلایا اور وہ نہیں مانا, قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى, اس نے کہا کہ موسیٰ تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے بل پر نکالو, فلناتجنک بسحر مثله, تو ہم ضرور تمہارے خلاف تمہارے مقابلے میں اسی طرح کا جادو لے کر آئیں گے, فاجعل بيننا وبينك موعدا, تو تم ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت طے کرو, لا نخلفه نحن ولا انت, نہ تم اس کے خلاف ورزی کرنا نہ ہم کریں گے, مکان سوا, اور وہ ہونا چاہیے وعدے کا وقت ایک کھلے میدان کے لیے, ایک کھلے میدان میں ہم ایک خاص وقت پر جمع ہوں اور ہمارے درمیان یہ مقابلہ ہو جادو کا. قال موعدکم یوم الدین, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے وعدے کا وقت میں طے کرتا ہوں زیب و زینت کا دن, کوئی عید کا دن تہوار کا دن ہوگا, کہا کہ اس تہوار کے دن مقابلہ ہوگا, وَأَنْزُحْ شَرَنْ نَاسُدُحَا, اور یہ کہ لوگ بھی سب کے سب جمع ہو جائیں, دن کرے چاش کے وقت سب کے سب لوگوں کو بھی جمع کر لینا, فتولى فرعون، اب اس کے بعد فرعون پلٹا، فجمع عقیدہ، اس نے اپنے سارے تدبیر کو اپنے سارے ہیلے کو جمع کیا، ثم اتا، اور پھر آیا، اب وہ لے آیا بڑے ماہر جادوگروں کا، منتر بدلتا ہے، اب جو ہے وہ میدان ہے، میدان میں ایک طرف فرعون کے لائے ہوئے جادوگر ہیں، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام اب مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں بڑے سخت انداز میں جادوگروں کو، ویسے حکم یہ ہے کہ تبلیغ میں ایک نرم رویہ اختیار کیا جائے، لیکن جو شخص مقابلے پر اتر آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، اس کے معجزات کا مقابلہ گویا کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اس کی تعلیمات کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے مقابلے کے لیے، تو پھر اس سے انداز جو ہے وہ سخت ہوگا، اس لیے کہ وہ گویا سرکشی پر اتر آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا انداز سخت ہے. کہا قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت گھڑو، میں جادو لے کر نہیں آیا، یہ بولتا ہے، مت گھڑو جھوٹ اللہ پر، فیوسکتکم بعذاب، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے گا عذاب کے ذریعے سے، وقت خواب من افترا، اور برباد ہوا وہ جس نے جھوٹ گڑا. اب یہ جو خطاب سنا موسیٰ علیہ السلام کا تو جادوگروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ سب جادوگر نہیں ہو سکتا، اتنا جو ہے وہ جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ کوئی بات کہنا، اور اتنے ولولے کے ساتھ، کوئی مخلص آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے، جو آدمی جادوگر ہو اور جس کا مقصد جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے کچھ پیسہ ویسا کمانا ہو، تو اس کی گفتگو میں تو بڑی جو ہے وہ چاپلوسی اور نرمی انداز ہوتا ہے، یہ جس انداز سے بڑے کھڑے انداز سے گفتگو کر رہا ہے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جادوگروں پر اثر ہوا، اور ایک دم وہ مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور شخصیت ہے. فتنازعوا امرهم بینهم، تو پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑا کیا، وہ اثر النجوا، اور پھر خاموشی کے ساتھ کچھ مشورہ کیا. اب اس کے بعد فرعون نے ذرا ان کی ہمت بڑھائی، ذرا تبکی دی ان کو، قالوا، ان میں سے کچھ جو فرعون کے ایجنٹ تھے انہوں نے کہا، ان ہاذان لساحران، یہ نہیں ہے مگر بھائی دو جادوگر، تم خام کے ڈر گئے ہو، یہ جادوگر ہے، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما، اور وہ دونوں چاہتے یہ ہے کہ تم سب کو نکال دیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے بل پر، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور لے جائیں تباہ کر دیں تمہاری مثالی تہذیب، جیسے کہ اس وقت بش کو بھی یہی خطرہ ہے کہ انتہا پسند ہمارے کلچر کے خلاف ہے، ہماری تہذیب کے خلاف ہے، ہماری بڑی مثالی تہذیب ہے، وہ مثالی تہذیب دنیا نے دیکھ لی، جو کچھ تم نے کیا وہ غریب جیل میں نیتے اور بے گناہ قیدیوں کے ساتھ، دیکھ لیا دنیا نے کہ تمہاری وہ تہذیب کیا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک سے آشیانہ بنے کا ناپائیدار ہوگا. تو فرمایا فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تمہاری مثالی تہذیب کو دونوں ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، فاج میں او قید کن، تو ایسا کرو کہ اپنی ساری تدبیر کو، اپنے سارے داؤ کو، اپنے سارے چالوں کو جمع کرو، تم ماتو صفا، اور اس کے بعد پھر صف بنا کر مل کر مقابلے پر آ جاؤ، وقد افلح الیوم من استعلا، اور کامیاب وہی ہوگا جو کہ آج غالب رہا. اب اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے ہمت کی جادوگروں نے، اور اس کے بعد پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر سے آئے مقابلے کے لیے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ، اما ان تلقیا، پہلے آپ جو ہے وہ پھینکیں گے اپنا کرتب، و اما ان نکون اول من القا، یا پہلے ہم ہوں جو کہ اپنا کرتب پھینکیں، ہم اپنا داؤ دکھائیں. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ پہلے تم پھینکو. فاذا حبالهم وعصیهم، تو پھر جو ان کی رسیاں تھیں اور ان کی لاٹھیاں تھیں، یخیل الیہم من سحرهم، تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے آئیں ان کے جادو کی وجہ سے، کہ انہا تفعا، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں وہ دونوں وہ جو ہے وہ ایک دم سانپ کی شکل اختیار کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے جی میں ایک خوف محسوس کیا، گویا نبی پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول پر بھی جادو کیا گیا تھا بدری دور کے آخر میں، تفسیر آ جائے گی سورہ ناس اور سورہ فلق میں انشاءاللہ. اور ہمارے یہاں منکرین سنت کہتے ہیں نہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں، نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، قرآن سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا. فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں ایک خوف محسوس کیا، قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، بے شک تمہیں اعلیٰ رہو گے، تمہیں غالب ہو گے، والک ما فی یمینک، اور ایسا کرو کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ ہے اس کو پھینکو، تلقف ما صنعوا، وہ چٹ کر جائے گا جو بھی انہوں نے کاریگری کی ہے، انما صنعوا کہہ دو سارے کہ جو کچھ انہوں نے کاریگری کی ہے یہ سارے کا سارا جادو کا فریب ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، تمہارا عصا حقیقی اژدھا بنے گا، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ حقیقی سانپ تھوڑی ہے، انہوں نے تو نظر بندی کی ہے لوگوں کی، سہارو آئی انداز کے الفاظ ہم پڑھا ہے سورہ آراف میں، انہوں نے نظر بندی کر رکھی ہے، وہ سانپ نہیں ہے، تم پھینکو اپنا عصا، وہ چٹ کر جائے گا جو کچھ انہوں نے کاریگری کی ہے، انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے کاریگری کی ہے وہ تو جادو ہے، ولا یصلح الساحر حیث اتا، اور یہ جادوگر کسی طریقے پر بھی آ جائے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، فالقی السحرۃ سجدا، تو جادوگر گرا دیے گئے سجدے میں، جیسے انہوں نے عصا کو دیکھا کہ وہ عصا بن گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ تو جادو کے فن کی لمٹ سے واقف ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری تو لاشیاں ہی ہیں، یہ جھوٹ بھوٹ کے سامنے لگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پھینکا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ حقیقتاً مردہ ہے، تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، فرعون کو بڑا غصہ آیا، قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، تم اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہو اس سے پہلے کہ ماں بدولے تو تمہیں اس کی اجازت دی ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، قوم نے اس سے پیترا بدلا اور اس نے ایک اور سازش کی لوگوں کو جادوگروں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، اور نے کہا میں سمجھ گیا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، تم نے یہاں پر آ کر لولا کشتی کی ہے، یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا تاکہ تم سارے کے سارے جادوگر مل کر اور ہماری سرزمین پر قبضہ کر کے ہمیں یہاں سے نکالو، فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، تمہیں اب ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف طریقوں سے، ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، اور میں ضرور تمہیں صلیب پہ لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں پر، ولا تعلمن، اور تم لازمن جان لو گے، ایونا اشد عذابا و ابقا، کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس کا عذاب بڑا شدید ہے اور اس کا عذاب باقی رہنے والا ہے، جادوگروں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا کہ اب ہم تجھے اے فرعون ترجیح نہیں دے سکتے اس کے بعد کہ ہمارے پاس واضح معجزات واضح نشانیاں آ چکی ہیں، والذی فطرنا، اور نہ ہم تجھے ترجیح دے سکتے ہیں اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، فقد ما انت قاض، جو تو نے کرنا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کی حد تک، جو کرنا ہے کر لے، آخرت میں اصل فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا، اصل چیز آخرت ہے، انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو پر، یہ تیری شرارت تھی، ورنہ ہم تو مقابلے سے ہٹ گئے تھے پہلے، تو نے ہمیں حوصلہ دے کر اور اس مقابلے پر لے کر آیا تھا، ورنہ ہم تو مقابلے سے نہیں آ رہے تھے، تو تاکہ اللہ معاف کر دے ہماری خطاؤں کو بھی، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، واللہ خیر و ابقا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، انہ من یات ربہ مجرمن، اور بے شک جو بھی رب کے حضور آئے گا مجرم کی صورت میں، فإن له جہنم، تو پھر اس کے لیے ہوگی جہنم، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا نہ وہ اس میں جیے گا، ومن یاتہ مؤمنن، اور جو کوئی بھی آئے گا حالت ایمان میں اپنے رب کے پاس، قد عمل الصالحات، اور یہ اس نے اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے، فأولئک لهم الدرجات العلی، تو پھر ان کے لیے ہوں گے بلند درجے، جنات و عدن تجری من تحتہا الانہار، وہ رہنے والے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وذلک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ جس نے بھی اپنا تزکیہ کیا، جو بھی اپنے کی سیرت و کردار کو برائیوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کرتا رہا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ بات وہی کی، ان اثر بے عبادی، ایسا کرو کہ اپنے میرے بندوں کو تم رات و رات لے کے نکلو، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ جَبَسًا، اور پھر تم بناؤ مارو اپنے عصا کو دریا پر، یعنی تم اپنے عصا کو دریا پر مار کر ایک ایسا رستہ دریا میں بناؤ جو بالکل سوکھا ہوا ہو، جبسًا لا تخافوا درکا ولا تخشا، اور نہ تم ڈرنا، نہ تم خوف محسوس کرنا پکڑے جانے سے، اور نہ تم ڈرنا ڈوبنے سے، کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ فرعون پکڑ سکے گا نہ ڈوبو گے، جادوگروں سے مقابلے کے بعد پھر ایک طویل کشمکش فرعون کے ساتھ رہی، لیکن فرعون باز نہیں آیا، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ وقت آ گیا ہے فرعون کو اس کے کرتوتوں کی سزا دینے کا، رات و رات لے کے نکلو، اپنا عصا مارنا دریا پر، ایک خشک راستہ وجود میں آ جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ جو شخص یہ کہے کہ نہیں نہیں وہ اصل میں راستہ وجود نہیں آیا تھا، ذرا اس وقت پانی کی ٹائٹ ذرا ہلکی تھی، پانی کا لیول کم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، جب فرعون آیا تو وہ پانی ایک دم چڑھ گیا، وہ ڈوب گئے، نہیں، قرآن پاک کہتا ہے طریقاً فی البحر یبسًا، وہ موجزہ تھا، سورہ شورا میں آئے گا کہ پانی کے دونوں حصے پہاڑ کی صورت اختیار کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں پانی، وہ جب چاہے پانی کی صفات کو بدل دے، اور پانی سے کہے کہ اپنی سطح برقرار مت رکھو بلکہ پہاڑ کی صورت اختیار کرو، تو پانی کے رولز بنا کر اللہ تعالیٰ کوئی ماذا اللہ محتاج بھی ہو گیا کہ اب وہ پانی کے ان ضوابط میں تبدیلی نہیں کر سکتا، فرمایا نہ ڈرنا تم پکڑے جانے کے خوف سے، اور نہ ڈرنا تم ڈوبنے کے خوف سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو پھر ان کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا دریا میں، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکایا، فَمَا هَدَى، اور اس نے اپنی قوم کو ہدایت کی راہ نہیں دکھائی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، دیکھو ہم نے تمہیں بچا لیا تمہارے دشمن سے، وباعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے پھر وعدہ کیا طور پہاڑ کے دہنی جانب کا، وہاں پر اللہ نے بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی تھی اور مزید بھی ہدایات اللہ وہاں دیتے رہے، ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کی، ان باتوں کی تفصیل سورہ بقرہ اور سورہ آراف میں آ چکی ہے۔ اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے رزق کے حوالے سے، فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق، ولا تطغوا فیہ، اور دیکھنا ہمارے اس رزق میں زیادتی نہ کرنا، یہ رزق میں زیادتی کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اسراف کرنا کہ آدمی خام سے زیادہ کھا رہا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بھائی دوسروں کو دے دو خود تم جو ہے وہ، یا پھر خود پکا لیا اور ضائع ہو رہا ہے، یہ اسراف ہے، یا پھر یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کی ناشکری کرنا، کھایا اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے اور حرکتیں وہ کر رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ دوسروں کا حصہ کھا جانا، دوسروں کی کمائی وہ اپنے کھاتے میں ڈال لینا، یہ کیا ہے، یہ رزق کے اندر زیادتی ہے، اسراف اور کھانے کے بعد نافرمانیاں، ناشکریاں، اور یا یہ ہے کہ اس رزق میں آدمی آمیزش کر لے حرام کی، تو فرمایا بلا تطغوا فیہ، اور دیکھنا اس کھانے کے معاملے میں کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا، فیحل علیکم غضبی، ورنہ پھر تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہوگا، ومن یحل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا، فقد ہوا، تو وہ تو پھر برباد ہوا۔ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے توبہ کی، اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی، وآمنا، اور توبہ کے بعد اپنے ایمان کی تصدیق کی، ایمان زائل ہوتا ہے تبھی گناہ ہوتا ہے، لہذا گناہ کے بعد توبہ کرے اور پھر سے کرنا پڑے گا، پھر سے اپنے ایمان کی تصدیق کرے، وآمنا صالحا، اور اس کے بعد اس نے اچھا عمل کیا، ثم اهتدى، اور پھر اس کے بعد وہ سیدھے رستے پر آیا، تو میں لازماً میں ضرور بخشوں گا اس کو جس نے توبہ کی، اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کیا اور اچھا عمل کیا اور پھر سیدھے رستے پر روانہ ہو گیا، ہدایت کی راہ پر وہ چل پڑا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا کوہ طور پر جب تورات دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت سے پہلے سور پر پہنچ گئے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت تھی, اللہ نے خاص وقت دیا تھا, آپ اس سے پہلے پہنچ گئے. نیکی کے کام میں جلدی بھی پسندیدہ نہیں ہے. ویسے تو ہر انسان جلد باز ہے. مکان الانسان وجولا خلق الانسان من اجل. حضرات انبیاء جلدی کرتے ہیں نیکی کے کام میں, ہماری جلدیاں ہوتی ہیں دنیا داری میں. حضرات انبیاء کی جو جلد بازی ہوتی تھی وہ نیکی کے کام میں ہوتی تھی. اس صورت میں حضرت موسیٰ کی بھی ایک جلد بازی کا ذکر آ رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجرت پسندی تھی قرآن مجید سے محبت کے حوالے سے, اس صورت میں آگے چل کے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. ان حضرات انبیاء کی جلدی کس کام کے لیے ہوتی تھی؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یا کسی نیکی کے کام میں. تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ بھائی ان کاموں کے اندر بھی جلدی مت کرو, بلکہ ہر کام اپنے وقت پہ ہونا چاہیے. پوچھا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم نے اپنے قوم سے یہاں پر آنے کے حوالے سے جلدی کیوں کی؟ قوم کے پاس رہتے, ان کی تربیت کرتے, وہ تمہاری اس وقت توجہ کے مستحق ہیں اور بہت زیادہ وہ تربیت کے محتاج ہے, تو تم نے جلدی کیوں کی؟ قال ہم اولائے علی اثر, کہا کہ اللہ وہ میرے ہی نقش قدم پر ہے. یہ بہم بھی ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے اس طرف آ رہے ہیں یا وہ میرے نقش قدم پر ہیں. وہ اجل تو انہی کا رب نے کر رہا, اور اللہ میں نے آپ کی طرف جلدی اس لیے کی ہے تاکہ میں آپ کو راضی کروں, آپ خوش ہو جائیں کہ موسیٰ بخش سے پہلے آ گئے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك, اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے, ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا. وأضلهم السامري, اور ان کو سامری جادوگر نے گمراہ کر دیا ہے. سامری کے بارے میں کیا یہ اس شخصیت کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا کہ قوم فرعون سے تھا, کیا تھا, اس بارے میں بڑی آ رہا ہے. حضرت الرحمان صاحب کی جو تحقیق وہ زیادہ قرینہ قیاس ہے کہ یہ اصل میں نہ قوم فرعون سے تھا نہ بنی اسرائیل سے تھا, ایک سمیری قوم آباد تھی عراق اور یعنی دجلہ اور فرات کے درمیان وادی میں, وہاں سے یہ شخص ہجرت کر کے آیا تھا مصر میں, اور اس کے بعد اس کو کچھ شعبے دکھانے کا بہت زیادہ شوق تھا. تو جو آل فرعون تھے وہ ذرا سویلائز تھے اس معنی میں کہ وہ غالب قوم تھے, تو اس طرح کے لوگوں میں شعبے والوں کی دال نہیں جلتی, لیکن جو لوگ غریب ہوں ان پڑھ ہوں وہاں پر شعبے دکھانے والوں کی دال جل جاتی ہے. تو لہٰذا اسرائیلیوں میں لوگ اس کے شعبوں سے بڑے متاثر ہوتے تھے, تو یہ ہر وقت اسرائیلیوں کے پاس ہی رہتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کرتب دکھاتے ہیں, لوگ ان کے گھر جمع ہو جاتے ہیں, وہی لوگ جمع ہوتے ہیں جو بےچارے ان پڑھ اور سیدھے ہیں, ورنہ جو تعلیم یافتہ اور سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سب ڈرامہ کر رہے ہیں. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے غریب بستیوں میں وہ بیٹھ جاتے ہیں, گرد مجمع لگا ہوا ہوتا ہے, وہاں پر وہ اپنے شعبے دکھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سامری بھی ایسا شعبے باز تھا. اب جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آ گیا, اس لیے کہ اس کو تو اس کی دال دھوتی نہیں سوا بستا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس شخص نے بنی اسرائیل کے پاس جو زیورات تھے, اب صحرائے سینا میں ان زیورات کے ساتھ سفر کرنا وہ ان کے لیے بڑا مشقت والا تھا. اب اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ زیورات ان کے پاس امانت تھے, آل فرعون کے یہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے پاس تھوڑی امانت رکھائیں گے. جو آل فرعون ہیں وہ لوگ تو خود ظاہری بات ہے کہ غالب قوم ہے, اور یہ ان کی کمی کاری ان کے نوکر چاکر ان کے غلام تھے, تو غلاموں کے پاس تو امانت ہی رکھایا کرتا, تو یہ ان کے اپنے ہی زیورات تھے. اور اس نے کہا کہ یہ زیورات اٹھا کر چلنا تمہارے لیے, ان کو پہل کر چلنا سہرا سینا میں, یہ بڑا مشقت والا, یہ سارے میرے پاس لے آؤ. سارے زیورات اس نے جمع کیے اور اس کے بعد اس نے ان کو گرم کر کے پگھلایا. پگھلانے کے بعد اس نے پھر بنایا ایک بچڑے کا تھا جسم, اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک مٹھی تھی, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کر لے آئے تھے دریا سے اور فرعون غرق ہو رہا تھا, اس وقت میں نے گھڑ سوار کو دیکھا کہ جو بنی اسرائیل اور آل فرعون کے درمیان تھا. اس نے کہا کہ میں ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے فرشتے ہیں, یہ ان کا گھوڑا ہے. تو ان کے قدموں کے آثار سے میں نے مچھلی اٹھائی اور وہ مچھلی میں نے بچڑے پر ڈالی اور بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی. اب ممکن ہے کہ یہ بات اس کی صحیح بھی ممکن ہے, بات اس کی غلط ہو, اس نے خام خواہ فوجی پیش کی ہو, بہرحال کچھ شعبہ دکھایا اور اس کی وجہ سے وہ بچڑے میں آواز آتی تھی. ممکن ہے کہ بچڑے میں ایک ایسا سوراخ ہو کہ جب اس میں سے ایئر پاس ہوتی ہو تو آواز آتی ہو. بہرحال اس نے کہا قوم موسیٰ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل معبود یہ ہے, وہ بھول کر پتہ نہیں کہیں اور چلے گئے. اور 70,000 افراد نے سامری کی بات کو مان لیا اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وجہ کیا تھی؟ کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے فرعون کے چنگل سے, تو قوم موسیٰ نے, ہم پڑھا ہے سورہ آراف میں کہ ایک قوم کو دیکھا تھا اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کہا تھا اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, اے موسیٰ ہمارا بھی ایسا معبود بنا دو, ایسے معبود کی عبادت آسان ہے جو نظر آتا ہو, آپ ایسے معبود کا تصور دے رہے جو نظر نہیں آتا. تو خوب کرے بہتر محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر, اور تب یہ حقیقت ہے منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو وہ قوم تو ویسے خوب کرے بہتر محسوس تھی, تو 600,000 میں سے 70,000 افراد نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی. یہ تفصیل اب یہاں پر آگے آ رہی ہے. فرمایا ابو صاحب ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا, وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, اس سامرے نے ان کو بھٹکا دیا. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا, تو موسیٰ علیہ السلام اب لوٹے اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ وہ شدید غصے میں تھے, آصفا, اور بہت افسوس کرتے ہوئے آئے. قَالَ يَا قوم, اور کہا کہ میری قوم, أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا, کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ تمہیں ہدایت دے گا تورات دے گا, میں تورات دینے تو کیا تھا خود پر, افت والا علیکم العہد, تو کیا اس عہد کے حوالے سے کوئی لمبی مدت تم پر بیت گئی تھی, ہم عرب تم یا تم نے یہ چاہا ان یحل علیکم غضب من ربکم, کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب اترے, فاخلفتم موعدی, کہ تم نے مجھ سے کیے وعدے کی خلاف ورزی کی اور تم نے شرک شروع کر دیا. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم نے آپ کے ساتھ جو وعدے کی خلاف ورزی کی وہ اپنے اختیار سے نہیں کی, بلا کننا ہم ملنا اوزار میں جینا پھر قوم, بلکہ ہم نے کچھ بوجھ اٹھا رکھے تھے زیب و زینت کے, یعنی زیورات کے, قوم کے زیورات کے بوجھ, قوم کی زیب و زینت کے کچھ بوجھ تھے جو ہم نے اٹھا رکھے تھے, مراد یہ ہے کہ زیورات کے بوجھ, فقط اپنا ہاتھ ہم نے ان کو پھینک دیا, فقضا لذلك سامری, تو پھر سامری نے ان زیورات کو پگھلا کر اس طرح سے ڈھالا, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ, اور اس نے ان کے لیے نکالا بچڑے کا ایک جسم جس میں آواز آتی تھی. فَقَالُوا, تو پھر انہوں نے کہا, هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ, اصل میں یہ ہے معبود تمہارا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی, فنسی, اور موسیٰ علیہ السلام بھول کے بتانے کہاں ہے معبود, تو یہ رہا, أَفَلَا يَرَوْنَ, کیا وہ دیکھتے نہیں تھے, اللہ يَرْجُو إِلَيْهِمْ قَوْلًا, کہ وہ ان کی بات کا جواب تک نہیں لوٹاتا, ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا, اور نہ وہ ان کے بارے میں نقصان اختیار رکھتا ہے, نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا. ولقد قال لهم هارون, اور حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ان سے کہا تھا, ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به, اے میری قوم کے لوگوں, تم اس بچڑے کے ذریعے سے ڈال دیے گئے ہو فتنے میں, وان ربكم الرحمن, اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ رحمان ہے, فتبعونی, بس میری پیروی کرو, واطیعوا امری, اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قالوا, تو قوم نے جواب دیا, لن نبرح علیہ عاکفین, ہم تو برابر اس بچڑے کے سامنے اعتکاف کریں گے, اسی کے سامنے بیٹھے رہیں گے بڑی توجہ کے اعتکاف کے ساتھ, حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئے. قال یا ہارون, اب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے ہارون علیہ السلام کی طرف, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون, ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, تجھے کس چیز نے روکا کہ جب تو نے ان کو دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں, اللہ تتبعن, تو تم میرے پیچھے نہیں آئے, تو میرے پیچھے آتے اور آگے مجھے بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے, افاتیت امری, اور کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی. قال یا ابن امہ, حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں کے بیٹے, یعنی اے میرے بھائی, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, مجھے مت پکڑو میری داڑھی سے اور میرے سر کے بالوں سے. نوٹ کیجئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی مچھی میں آ گئی, ہر نبی کی داڑھی بڑی ہوتی تھی. تو جو عقل مند ہیں ان کے لیے دو اشارے ہیں اس آیت میں, ایک تو یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام روزانہ شیو نہیں کرتے تھے, اور دوسرا ان کی داڑھی چھوٹی نہیں تھی کہ ساتھ چپکی ہوئی ہو, بلکہ بڑی داڑھی تھی جو کہ مچھی میں آ گئی تھی. میں نے اشارہ کر دیا عقل مندوں کے لیے, انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی, نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو, انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, بے شک میں ڈر رہا تھا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ میں نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی، میں نے ان کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا ہے، دو گروہ بن جاتے، اگر میں آپ کی طرف آتا کچھ لوگ میرے ساتھ آتے اور آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی، تو اس وجہ سے میں پھر یہی رہا اور میں کچھ دب گیا تاکہ خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے اور آپس کے اندر تصادم شروع نہ ہو جائے، بس تو میں انتقول فرق تھا بہنی بہنا بنی اسرائیل، اے موسیٰ میں ڈرتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے اندر ایک تفریق ڈال دی، ولم ترکو قولی، اور تم نے میری بات کو یاد نہ رکھا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے سامری کی طرف، قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصورت بما لم یبصروا به، سامری نے کہا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضتم من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، واللہ عالم یہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے کہا یہی کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا اور جہاں ان کے گھوڑے کا قدم پڑا میں نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی کو اٹھا کر سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، پھر فنا بس کو ہاں میں نے اس کو ڈالا بچڑے پر، وَقَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور مجھے میرے نفس نے یہی صلاح دی، میرے نفس نے مجھے یہی سجایا، قال فذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ دور ہو جاؤ، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اب اس دنیا کی زندگی میں تمہارا معاملہ یہ ہوگا، ان تقول علی مساس، کہ تم خود لوگوں سے کہو گے میرے پاس مت آؤ، کوئی تمہارے پاس آئے گا تو تمہارا بخار اور بڑھ جائے گا، دوسروں کو تمہارے پاس آنا تمہارے لیے تکلیف سے ہوگا، گویا اسے اچھوت بنا دیا، تم خود اب کہو گے میرے پاس نہ آؤ، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا تُخْلَفَا، اور بے شک تمہارے لیے ایک اور بھی وعدے کا وقت ہے کہ جس کی تم سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ذرا دیکھو اپنے معبود کی طرف کہ تم سارا دن جس کے لیے اعتقاد کی حالت میں رہتے اور اس کے سامنے سر جھکا کر تم مراقبہ کرتے رہتے ہو، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنه في اليم نصبا، اور پھر ہم ضرور اس کی رات کو بکھیر دیں گے دریا میں. یہاں پر آ کر اصل میں ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا مولانا مناظر احسن جیلانی صاحب نے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندو ہیں یہ بھی اصل میں بنی اسرائیل ہی کی نسل سے ہیں، ان کا ایک قبیلہ 12 میں سے غائب ہو گیا تھا، دی لاسٹ ٹرائب، ان کا خیال یہ کہ وہی قبیلہ آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں آیا ہے، لہذا وہی چیزیں ان کے یہاں بھی بہت ساری ملتی ہیں جو یہود کیا ہے، گائے کا تقدس ان کے یہاں بھی ہے، زرد رنگ کی اہمیت، گیرو رنگ کی اہمیت ان کے یہاں بھی ہے، اشوت کا تصور جو سامری کے لیے صدا دی گئی تھی وہ ان کے یہاں بھی ہے، پھر اپنے مردوں کو جلا کر ان کی داغ کو دریا میں بہانا جیسے کہ بچے کے ساتھ کیا گیا ان کے یہاں بھی، براہما کا لفظ وہ کہتے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم کا نام تبدیل کر دیا انہوں نے، ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہنومان جی نے پہاڑ اٹھایا، جبکہ ہم پڑھا ہے کہ یہ اصل میں اللہ نے پہاڑ اٹھایا تھا ان سے عہد لینے کے لیے، تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ہندو یہ بھی اصل میں یہود ہی کی نسل میں سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دونوں کے اندر وہ بنیا پن اور وہ سود خوری یہ بھی قدرے سے مشترک ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وسع کل شیء علما، اور وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے علم کے اعتبار سے، کذالک نقص علیک من انباء ما سبقت، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں خبریں ان کی جو کہ اس سے پہلے لوگ گزر چکے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے اور آ چکا ہے آپ کے پاس ہماری طرف سے یہ ذکر یعنی یہ نصیحت یہ یاد دہانی، من اعرض عنہ، اب جس نے اس ذکر سے اس قرآن سے جس نے اعراض کیا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے دن اٹھائے گا بوجھ، خالدین فیہ، وہ اس بوجھ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور اس روز روز قیامت ان کے لیے بہت ہی برا بوجھ ہوگا، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس روز ہم مجرموں کو جمع کریں گے جبکہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، کچھ مجرموں کی آنکھیں ہوں گی لیکن خوف سے نیلی، اور کچھ اندھے اٹھائے جائیں گے، ان کا ذکر ابھی آگے آنے والا ہے، تو فرمایا کہ ہم ان کو جمع کریں گے مجرموں کو کہ ان کی آنکھیں ہوں گی اندھی. یہ تقاف رسو نہ بہنا ہو اور چپکے چپکے سے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے. اللہ بسم اللہ حسرا کہ بھائی تم دنیا میں نہیں رہے تھے مگر دس دن. یہ آپس میں خاموشی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. نحنو عالم و بما یقولون ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے. اس یقول امثلہم طریقہ تر جبکہ ان میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے وہ یہ کہے گا, جو ان میں سب سے زیادہ لال بزکڑ ہوگا وہ یہ کہے گا اللہ بسم اللہ یوما کہ تم نہیں رہے تھے دنیا میں مگر صرف ایک دن. یعنی دنیا کی زندگی ان کو بہت ہی مختصر اور کم محسوس ہوگی. اب سب کریں گے کہ ہم نے کس زندگی کے لیے اپنے ساری محنتوں کو برباد کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قصہ ختم ہوا پانچ رکوع میں حضرت موسیٰ کا, اب اس کے بعد قیامت کے حوالے سے کچھ احوال آ رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میرا رب ان کو بکھیر کر اڑا دے گا. یہ پہاڑ تمہیں آج بڑے جامد اور مضبوط نظر آتے ہیں, میرا رب ان کو بکھیر دے گا اور ریزا ریزا کر کے ان کو اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اور پھر چھوڑ دے گا زمین کو بالکل صاف میدان. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْثًا نہ تم زمین میں کوئی موڑ دیکھو گے کوئی خم دیکھو گے, ولا امتا نہ ہی کوئی ابھار دیکھو گے. یعنی زمین بالکل سیدھی فلیٹ میدان ہو جائے گا. ان پہاڑوں کی وجہ سے ہی پیچ و خم آتے ہیں, پھر پہاڑی میں ہوں گے تو پیچ و خم بھی ختم ہو جائیں گے. یومئذین یتبعون الداعی لا عوج لہ اور اس روز وہ سب کے سب دوڑیں گے ایک پکارنے والے کی آواز کے پیچھے جس کی آواز میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی. میدان حشر سے ایک داعی پکارے گا اور زمین کے ہر خطے سے قبروں سے لوگ اٹھ کر اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. اس دائی کی آواز پہ لبیک کہیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن اور آواز رحمان کے لیے دب جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا تو پھر تم نہیں سنو گے مگر صرف کچھ بن بناہٹ, ہلکی ہلکی سی بنبناہٹ کی آواز آئے گی, ورنہ یہ ہے کہ کسی کو آواز نکالنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ اس روز کوئی سفارش کام نہ آئے گی. ہاں الا من اذن له الرحمن سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی طرف سے اجازت دی گئی. ورضی له قولا اور جس کے لیے رحمان نے بات کرنا پسند کیا. یعنی سفارش کے حوالے سے دونوں باتیں اللہ طے فرمائے گا. سفارش کا اعزاز اللہ نے اپنے کس بلی کو دینا ہے کس نبی کو دینا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ فرمائے گا, اور کس کے حق میں سفارش ہونی ہے کس کو گریس پاس دے کے پاس کرنا ہے اس کی بھی اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ خود سے کہے کہ اللہ میں فلاں آدمی کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہوں. نہیں, سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. اور کس کے حق میں کروانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی پاس کر دیں اس کو بھی جنت میں بھیج دیں اس کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم اس لیے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. دنیا میں سفارش کی جاتی ہے کسی اتھارٹی کے پاس جا کر اتھارٹی کی لاعلمی کی وجہ سے. پولیس آئی گلی میں اور لڑکے اٹھا کے لے گئی. اب ان میں سے ایک لڑکا بیچارہ شریف بھی تھا شرارتی بھی تھا اور شریف بھی تھا. اب آپ تھانے پہنچ گئے کہ بھائی یہ غلطی سے اس کو لے آئے ہیں, یہ شرارتی نہیں ہے, یہ گڑبڑ نہیں کر رہا تھا, باقی ہے لیکن یہ گڑبڑ نہیں کر رہا اس کو آپ چھوڑ دیجیے. تو وہ ایس ایچ او کہے گا اچھا بھائی محلے کا ایک ذمہ دار آدمی آیا ہے تو ضرور سچ کہتا ہوگا تو وہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ فرشتوں نے خام کا ہی نام اعمال کے اندر گڑبڑ کر دی ہے, ان کی کوئی دشمنی تھی اس سے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے دیکھے پہ نہ آدمی کوئی ہمارا دمے تحریر بھی تھا تو یہ غالب کی بات واپس نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. تو فرمایا اللہ کے خود علم ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. تو جو آدمی کوشش کرتا رہا لیکن پھر بھی کمزوری کی وجہ سے اتنی نیکیاں نہ کر سکا کہ وہ جنت میں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے رحم کریں گے, کہیں گے اچھا بھائی 33 نمبر چاہیے کے پاس ہونے کے لیے اس نے 30 نمبر لے لیے, چلو اس کو 3 نمبر دے دو اپنے کسی نیک بندے کی سفارش کے ذریعے سے. نیک بندے کا اعزاز ہو جائے گا اور اس جو ہے وہ گناہگار بندے کا بھلا ہو جائے گا. فرمایا اللہ بذات خود جانتا ہے کہ وہ کیا ان کے سامنے کیا ان کے پیچھے ہے, کس چیز کو ترجیح دے رکھی ہے, کس چیز کو پیچھے ڈال رکھا ہے, آگے کیا اعمال بھیجے ہیں, ان اعمال کے پیچھے کیا اثرات ہیں اللہ خود جانتا ہے. بلا جو ہی تو نہ بھی علم اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, اور اس روز چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس ہستی کے سامنے جو کہ الحی ہے, آپ کے آپ زندہ جاوید ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. وقت خواب امن حمل ظلم, برباد وہ ہو گیا کہ جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جس نے بھی اچھا عمل کیا, وہ ہوا مومن, بشرط کہ وہ مومن بھی ہو یعنی مسلمان بھی ہو اور اس کی نیکی میں اخلاص بھی ہو, اس کی نیکی اللہ اور آخرت کے لیے ہو, فلا یخاف ظلما بلا ہضما, تو پھر وہ نہیں اس سے خوف ہوگا نہ ہی کسی قسم کی زیادتی کا, بے انصافی کا, اور نہ ہی کسی قسم کے نقصان کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح سے ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی کی صورت میں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور ہم نے اس میں بار بار اپنی وعید کو یعنی آخرت میں جو حساب کتاب ہونا ہے اور آخرت میں جو گناہگاروں کے لیے عذاب ہونا ہے, ہم نے اس کو بار بار دہرایا. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے. اور وہ حدث لہم ذکرہ, اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یاد دہانی کی کوئی نئی اسلوب, کوئی نئی صورت پیدا کر دے. تو ہم نے اس قرآن کو جو لوح محفوظ میں ہے اسے ہم نے قرآن عربی کی صورت میں اتارا, اپنے وعید کو, اپنے ڈراوے کو ہم نے بار بار بیان کیا تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کی نئی صورت پیدا کر دے. فتعال اللہ الملک الحق, تو بہت ہی بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. ولا تعجل بالقرآن, اے نبی آپ اس قرآن کے بارے سے جلدی مت کریں. جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوتے فرشتوں پر کہ آپ جیسے کیوں آتے ہیں, اور جب وہ وہی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے, تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے. لا تحرک بھی لسان علی تاجل اب سورہ قیامہ میں, کہ نبی اس قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آپ جلدی سے اپنی زبان کو حرکت کر دیں, آپ بے فکر ہو جائے. اس قرآن کو آپ کو حفظ کرانا اور پھر اس قرآن کو آپ کی زبان سے جاری کرا دینا اور اس کی تشریح کرا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. انا علینا جم اہو و قرآن فیضا کرانا ہو سکتا بے قرآن ثم انا علینا بیانا, ہم آپ کو نہ حفظ کی مشقت سے گزرنے دیں گے اور ہم پوری چیز آپ کو حفظ بھی کرا دیں گے اور آپ کی زبان سے اسے چلوا بھی دیں گے. تو ولا تعجل بالقرآن, اے نبی قرآن کے حوالے سے جلدی نہ کریں. من قبل ان یقضى الیک وحیہ, اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کا اترنا مکمل ہو جائے. فقل رب زدنی علما, اور آپ بلکہ یوں دعا کیا کیجیے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے. اس دعا کو بھی قرآن کی دعا کو یاد کر لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور اس علم کو اللہ تعالی ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. قل رب زدنی علما. ولقد اہدنا الی آدم من قبل, اب حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ چھٹی مرتبہ قرآن پاک میں آ رہا ہے. ولقد اہدنا الی آدم من قبل, اور ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا. فنسی, تو وہ اس وعدے کو بھول گئے. ہم نے کہا تھا کہ آدم اس درخت کے پاس مت جانا, لیکن وہ بھول گئے اور درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا. فلم بلم نجد له عزما, اور ہم نے ان میں کوئی گناہ کا عزم نہیں پایا, ارادہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور شیطان نے ان کو ورگلایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا, تو ان سب نے سجدہ کیا تھا. إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کر دیا. فَقُلْنَا, تو ہم نے کہا یا آدمو اے آدم ان هذا عدو لك ولزوجك, یہ دشمن ہے آپ کا بھی اور آپ کی بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنہ, کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے. فتشکا, کہ پھر آپ پڑ جائے مشقت میں. ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا, دیکھیے جنت میں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ یہاں پر آپ کو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی یہاں پر آپ کو لباس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْمَأُ, نہ ہی یہاں پر آپ کو پیاس لگتی ہے اور نہ ہی آپ یہاں پر کوئی دھوپ کی گرمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے, نہ دھوپ کی گرمی آپ کو ستاتی ہے. فوسوس الیہ الشیطان, تو پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ اندازی کی. قال یا آدم, اور اس نے کہا کہ آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد, اے آدم کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی طرف جو ہمیشہ کا درخت ہے، اس کا پھل کھائیں گے تو پھر آپ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ مجھے اس جنت سے نکل کر زمین پر جا کر خلافت سنبھالنا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی عیش میں رہیں، اس جنت میں جہاں آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ آپ کو پیاس لگتی ہے، نہ آپ کو دھوپ کی تکلیف ہے، نہ آپ کو لباس کی ضرورت ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس درخت کا پھل کھا لیجیے، وہ ملک اللہ اللہ، اور پھر آپ کو ایک ایسی بادشاہت جہاں مل جائے گی کہ جس کے مزے ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس بادشاہت کے اوپر باسی پن نہیں آئے گا، کبھی وہ بادشاہت پرانی نہیں ہوگی۔ فقال فاقلا منها، اب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، فبدت لهما سوآتهما، تو پھر ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئی، جن کی جذبات کو ہمیں شعور ہوا، متفقا یکسان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے ڈالنے لگے۔ وَأَسَى آدَمُ رَبُّهُ، یعنی حیا انسان کی فطرت میں ہے، لہٰذا فوراً اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی دونوں نے کوشش کی جنت کے درختوں کے پتوں سے۔ وَأَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، حکم تالا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا، اور وہ جذبات کے اندر بہ گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، ان پر نظر کرم کی، وہدا، اور انہیں ہدایت دی۔ قال اهبطا منها جميعا، فرمایا کہ بھئی تم دونوں یہاں سے اترو سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض اب بعض کے زمین پر دشمن ہوں گے۔ فاما یاتینکم منی ھدا، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے آئے ہدایت، فمن اتبع ھدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے اس ذکر سے یعنی میرے اس بعید سے جس نے اعراض کیا، فإن له معیشة ضنکا، اب اس کی گزران ہو جائے گی تنگ۔ یہ ہے دنیا میں عذاب، کہ جو بھی اللہ کی وحی قرآن سے اعراض کرے گا دنیا میں سکون سے محروم ہو جائے گا، ضمیر اس کا ہر وقت اس کو اندر سے ٹوکے گا کہ تمہاری زندگی کی روش یہ صحیح نہیں ہے، ہر وقت ضمیر کے بچوں کو اس کو لگیں گے۔ ونحشره یوم القیامۃ اعمى، اور ہم اسے جمع کریں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ تو قرآن مجید سے اعراض دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ذلت کا باعث ہے، اور قرآن مجید سے اعراض آخرت میں بھی رسوا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل آپ کو پروسپیکٹس مل جائے گا، ایک سالہ قرآن فہمی کورس شروع ہو رہا ہے 28 نومبر سے، خواتین کے لیے انشاءاللہ باقاعدہ شرکت کا اہتمام ہوگا، تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کو اس کی مل جائیں گی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خادم بن جائے۔ فرمایا کہ جو بھی میرے ذکر سے یعنی وحی سے اعراض کرے گا اس کے لیے گزران ہوں گی تنگ، بنا شروع ہو یوم القیامت عاما، ہم اسے اکٹھا کریں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ تعالیٰ رب نما حضر تنی آنا، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وقت تم کو بصیرا، جبکہ میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں میری آنکھیں سلامت تھی، میرے ساتھ یہ کیا ہوا، مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا۔ تعالیٰ کذالک آتت کا یا سنا، اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتا، اور تو آیتوں کو بھلا دیا، انہوں نے آیات کے احکامات پر تو نے عمل نہیں کیا، تو نے میری آیات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح سے آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو دنیا میں اندھا بنا ہوا تھا میرے احکامات سے، آج میں نے تجھ کو پھر اندھا اٹھایا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے زیادتی کی۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، بلا عذاب الآخرت اشد العذاب، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ سخت ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم، کیا یہ چیز ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، کہ جن کے کھنڈرات میں جن کے مسکنوں میں وہ چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقال لزاما واجل مسمى، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے پیدا ہو چکی ہوتی اور ایک معینہ مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان سے مدبیر ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دیتا۔ فصبر علامہ یقولون، تو ایک مدت ہے، اس کے بعد انہیں عذاب ملے گا۔ فصبر علی ما یقولون، بس آپ صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ سبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اشارہ ہے فجر کی نماز کی طرف اور عصر کی نماز کی طرف۔ ومن آناء الليل، اور اس کے بعد رات کی گھڑیوں میں بھی، مغرب کی طرف اشارہ ہے، عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے، تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ فسبح، بس ومن آناء الليل فسبح، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کی گھڑیوں میں بھی اس اللہ کی تسبیح کیجیے۔ وہ اطراف النہار، اور دن کے دونوں طرف بھی، اشارہ ہے ظہر کی نماز کی طرف، دن کا وہ اس طرف ہو گیا یہ، اور اس طرف اشارہ ہے چاشت کی نماز کی طرف، چاشت کی نماز بہرحال فرض نہیں ہے، اور دن کے دونوں طرف بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیجیے، لعلک کا ترجہ، تاکہ اس سے آپ کو تسکین حاصل ہو۔ یعنی آپ ان کی باتوں کی وجہ سے دلگیر ہے، آپ کو شدید اذیت پہنچ رہی ہے، آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر۔ لہذا آپ سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی، طلوع ہونے سے پہلے بھی، رات کی گھڑیوں میں بھی، اور دن کے دونوں اطراف میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اس ذکر سے آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور اے نبی ہرگز آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس مال و متاع کی طرف، مال و اسباب کی طرف، جو ہم نے ان میں سے کچھ گروہوں کو دے رکھا ہے۔ ظاہر کل حیات دنیا، یہ مال و متاع ہے کیا؟ یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، کچھ چمک ہے، یہ چار دن کی چاندنی ہے بس، اس کے بعد ان کے لیے پھر اندھیری رات ہوگی۔ ظاہر کل حیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی چمک ہے، لنفسنا ہم فی، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے انہیں آزمائیں۔ عمر اس کو رب کا خیر ہوں آپ کا، اور جو رزق ہے نبی آپ کا رب دینے والا ہے، وہ زیادہ وہ بہتر بھی ہے باقی رہنے والا بھی۔ اصل رزق جو ہے وہ روحانی ہے، نہ کہ مادی رزق ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ رزق دیا ہے، اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، یہ قرآن آپ کی روح کی تسکین کا ذریعہ ہے، یہ مادی رزق سے یہ روحانی رزق بہتر بھی ہے، اور یہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے اثرات، اس کے فوائد وہ باقی رہیں گے، انعامات قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی وجہ سے ملتے رہیں گے۔ وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو اے نبی نماز کا حکم دیجیے۔ وصبر علیہا، اور خود بھی آپ اس نماز کے اوپر قائم رہیے، خود بھی نماز پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا نسألک رزقا، اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں آپ کچھ کما کر دیجیے، نہ نرزقو، بلکہ ہم رزق آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کوئی نذرانہ دیجیے، یا یہ ہے کہ ہمیں چندہ دیجیے۔ یہ جو جعلی دنیا دار صوفیہ اور پنڈت اور یہ ہوتے ہیں، یہ تو لوگوں سے نذرانے اور چندے اور ہلکے اور مانڈے مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم آپ سے کسی رزق کا تقاضا نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ ولا عاقبت للتقوی، اور عاقبت آخرت تقوی کے لیے ہے۔ مراد یہ ہے کہ عاقبت اہل تقوی کے لیے ہے، انہیں کے لیے آخرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ لے کر کیوں نہ آئے۔ فرمایا اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل، وہ واضح معجزہ نہیں آ گیا جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں تھا؟ یعنی اصل معجزہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے جس کے بارے میں پیشن گوئی صاحب کا صحیفوں کے اندر موجود تھی۔ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، اصل معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن ہے۔ ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم نے ان مکے والوں کو ہلاک کر دیا ہوتا ایک عذاب کے ذریعے سے اس قرآن کے آنے سے پہلے ہی، لقالو، تو وہ ضرور فریادیں کرتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے رب ہمارے، تو نے کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، تو پھر ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل ان نزل و نخلا، اس سے پہلے کہ ہم رسوا ہوتے اور ہم ذلیل ہوتے۔ تو پھر یہ فریادیں کر رہے ہوتے، اب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دی، کتاب بھیج دی، لیکن اب یہ نہ رسول کو مان رہے ہیں نہ کتاب کو مان رہے ہیں. قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، کل متربص، ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے. فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، بس تم ان قریب جان لو گے. من اصحاب الصراط السبیل، کہ کون ہے جو سیدھے رستے والے ہیں. ومن اهتدى، اور کون ہے جو ہدایت کے رستے پر آیا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة مؤرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم. سورة الانبياء، سورة الانبياء کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں 47 آیات ہیں، ان میں ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان دونوں ایمانیات کا بیان ہے. پھر آیت نمبر 48 سے لے کے آیت نمبر 93 تک دوسرا حصہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، اسی لیے سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء. اور آخری حصہ آیت نمبر 94 سے لے کے 112 تک ہے، جس میں ایمان بالآخرت کا مضمون ہے. فرمایا، اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں. قیامت قریب ہے. قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا انگلیوں کا اشارہ کر کے کہ میں اور قیامت اس طرح سے، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، اسی طرح سے اب میرے بعد قیامت آئے گی، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے قریب آ گیا ہے ان کا حساب، یعنی یوم الحساب اب قریب آ چکا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ، اور وہ اپنی غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ذکر میں سے کوئی بھی نئی بات، کوئی نئی دلیل. إِلَّا سَمَعُوهُ، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور وہ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یعنی وہ سنجیدہ نہیں ہوتے. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل کود میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور وہ خفیہ طریقے پر چھپ کر مشورے کرتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور خاموشی سے چھپ کر مشورہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ محمد نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے انسان. افتاتون السحر، تو کیا تم ایک جادو میں پھنستے ہو. وانتم تفسرون، جبکہ تم دیکھ رہے ہو. کوئی شخص بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتا تو اس کو لے جاتے تنہائی میں، اور تنہائی میں جانے کے بعد اس کو کہتے کہ تم ان کی باتوں میں آ رہے ہو، یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہے، تو کیا تم جادو میں پھنس رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. کوئی ایک بار مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہیں کہہ سکتے تھے. کبھی کہتے کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ یہ خود سحر زدہ انسان ہے، کبھی کہتے کہ یہ شاعری کر رہے ہیں، کبھی کہتے یہ عامل ہے، کبھی کہتے کوئی اجمی غلام ہے جو آ کر ان کو قرآن مجید ڈکٹیٹ کر دیتا ہے. فرمایا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان میں اور زمین میں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. بل قالوا اغواث احلام، بلکہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشان خواب ہیں. بل افتراہ، کبھی کہتے ہیں کہ بلکہ محمد نے اس قرآن کو خود سے بنایا ہے. بل هو شاعر، اور کبھی وہ کہتے ہیں بلکہ یہ شاعر ہے. فلیاتنا بآیتین، تو یہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کر آئے. کما ارسل الاولون، کہ جیسی نشانی کے ساتھ جیسی نشانی اس سے پہلے لوگوں کی طرف بھیجی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی عصا لے آئے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی چڑیا بنائے مٹی سے اس میں پھونک مارے تو اڑنا شروع کر دے. فرمایا ما آمنت قبلہم من قریت اہلکناہا, ایمان نہیں لائی ان سے پہلے بھی کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا تھا. افہم یومنون, تو کیا یہ ایمان لائیں گے, کیا یہ مانیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا تھا مگر مردوں ہی کو کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. فسلوا اہل ذکر, تو آپ پوچھ لیجئے یاد رکھنے والوں سے. ان کنتم لا تعلمون, تو تم پوچھ لو ان لوگوں سے جو یاد رکھتے ہیں. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے, یعنی جا کے پوچھو اہل کتاب کو, وہ نبوت سے آشنا ہے, ان کے پاس الہامی کتابیں بھی موجود ہیں. کیا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنایا؟ اس سے پہلے بھی انسان ہی رسول بنتے رہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وہ بھی انسان تھے, ان کے بھی وسیع تقاضے تھے, ان کو بھی بھوک لگتی تھی. ہم نے نہیں بنائے تھے ان کے ایسے جسم جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین, اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک انسان رسول کیسے ہو گیا, ایسا انسان کہ جس کو بشری تقاضے لاحق ہیں. تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی رسول انسان ہی تھے, اور ان کو بھی بھوک لگتی تھی, اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے, وہ بھی موت ہو گئے, وہ بھی انسان تھے, اور انسانوں کے طور ان پر بھی موت آئی. ثم صدقناہم الوعدہ, پھر ہم نے ان سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. فانجیناہم ومن نشاء, پھر ہم نے ان کو بچایا اور اس کو جس کو بھی ہم نے چاہا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا. اب اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے سورت کی, آیت نمبر 10. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, اور ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا بھی ذکر موجود ہے. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ مراد یہ ہے کہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے کردار بیان کر دیے. اب ذرا انسان سوچے کہ میرا کردار کہاں فٹ آتا ہے, میرے کردار کی تصویر قرآن میں کہاں ہے. قرآن میں پکے مومنوں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے مال اور جان کے ساتھ رسولوں کا ساتھ دیا. انسان سوچے کیا میں اسی کردار کا حامل ہوں؟ اسی قرآن مجید میں پکے کافروں کا ذکر بھی ہے جو کہ دین کے دشمن تھے. اسی قرآن مجید میں منافقین کا ذکر بھی ہے. اسی قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو کہ ہیلے بہانے کرتے رہے شریعت کے حوالے سے. تو انسان دیکھے کہ آخر میں کس کردار کے اوپر میرا معاملہ منطبق ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات بیان کیے ہیں قرآن مجید میں کہ ان کی ایک تعبیر خاص کے اعتبار سے خاص شان نزول ہے کہ وہ کسی خاص واقعے کے ضمن میں وہ آیات آئیں. لیکن انہی آیات میں ایک ایسا اصول دے دیا گیا کہ جس کا اطلاق قیامت تک ہوتا رہے گا, اسی طرح کے حالات بعد میں بھی پیدا ہوں گے, اور اسی طرح کے حالات پر ان آیات کا اطلاق آج بھی ہوگا. تو فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر موجود ہے. افلا تعقلون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وکم قسمنا من قریۃ, اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا. اس سالہ کانت ظالمۃن, جبکہ وہ بستی ظالم تھی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور ان کے اس بستی کے بعد ہم نے اٹھایا ایک دوسری قوم کو. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا, جب ان بستی والوں نے ہماری پکڑ کو محسوس کر لیا, جب ہمارا عذاب آنے والا ہے, اب گرفت ہونے والی ہے. اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ, اب وہ اس بستی سے بھاگنے لگے. لَا تَرْكُضُوا, کہا گیا کہ مت بھاگو. وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ, اور لوٹو اس عیاشی کی طرف کہ جس میں تم پڑے ہوئے تھے. وہ مساکنکم, اور لوٹو اپنے گھروں کی طرف. لعلکم تسالون, تاکہ تم سے بات پور کی جائے, تاکہ تم سے پوچھا جائے. قالوا یا ویلنا, اب وہ کہنے لگے ہائے ہماری بربادی, ہائے ہماری خرابی. انا کنا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواهم, تو پھر برابر ان کی یہی فریاد رہی, یہ پکار کرتے رہے. حتی جعلناهم حصیدا خامدین, اور یہاں تک ہم نے ان کو کر دیا ایسی کھیتی جو جل کر بجھ گئی ہو. یعنی ایک کھیتی کو پہلے جلایا جائے, اور جلانے کے بعد پھر وہ بجھ کر بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہو, راکھ ہو گئی ہو. اسی طرح سے اس بستی کا ہم نے حشر کیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ بستی کو تباہ کیا, بلکہ یہ ہے کہ اس کی کیفیت بلا کر ایسے ہوگی جیسے کہ راکھ جلنے کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اور دیکھو ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دو کچھ ان کے درمیان ہے کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شغل نہیں کیا کہ اپنے شغل کے لیے اور تفریح کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ایک کھیل تماشے کے لیے کائنات بنا دی ہو، کسی کو اللہ نے اوپر اٹھا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دیا، کسی کو اللہ نے طاقت دے دی، کسی کو کمزور بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شغل کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کس پر کس طرح ظلم کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خوش ہو رہا ہے، نہیں معاذ اللہ، ہم نے اس آسمان کو زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے ان کو کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی کھیل تماشا اپنے لیے بنائیں، لتخذناہ من لدنا، ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، ان کنا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغہ، اور وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، فیضا ہو و ظاہر، اور باطل مٹتے رہ جاتا ہے. اس دنیا میں اصل میں ایک کشمکش ہو رہی ہے، ایک طرف اہل حق ہے، ایک طرف اہل باطل ہے، اور ان دونوں کی کشمکش اس دنیا میں چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے، امتحان میں ایک لوگ وہ ہیں جو اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پارٹی ہے حزب اللہ ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، حزب الشیطان ہے. تو اس کائنات میں تو اصل میں حق اور باطل کی کشمکش چل رہی ہے. اس کشمکش کا آغاز ازل سے ہو گیا تھا، ایک طرف شیطان ابلیس تھا اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام تھے، اسی دن سے آپس میں ایک اختلاف شروع ہوا. اب وہ اختلاف ابھی تک چلا آ رہا ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے. ایک طرف شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، کبھی نمرود تھا، کبھی فرعون تھا، کبھی ابو جہل تھا، آج بش ہے، بلیئر ہے، اور اسی طریقے پر دوسری طرف حق کے علم بردار ہوتے ہیں. ایک زمانے میں حضرت آدم تھے، پھر حضرت نوح تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضرت موسیٰ تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ستیزہ کار رہا ہے حضرت تا امروز، شراب مصطفی سے شرار بولاب. تو جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی اور ڈٹ کر مقابلے کے لیے آ گئے تو پھر باطل ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارا، اور وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. صورت شمشیر ہے دست قضا میں، وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. وہ حق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صورت شمشیر ہے، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم. حضرت طالوت کے زمانے میں اہل حق نے پابندی دکھائی، تعداد میں بہت کم تھے، اسباب میں کم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کا بھیجا واقعی نکالا. جالوت کے آنکھ سے وہ پتھر داخل ہوا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنے گوپی کے ذریعے سے مارا تھا، اور اس کے بھیجے سے باہر نکل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل حق نے پابندی دکھائی اور باطل کا بھیجا نکل گیا تھا. اسی طریقے پر آج بھی اگر باطل دنگنا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری ہماری بزدلی ہے، ہماری کم ہمتی ہے، ہماری دنیا داری ہے، ہماری بہن کی بیماری ہے. ہمیں دنیا سے محبت ہے اور ہم موت سے گھبراتے ہیں، جس کی وجہ سے آج اسرائیل بھی دندنا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج امریکہ بھی ہمارے اوپر چیر ہوا ہے. بتا شمالی کوریا نہ وہ مسلمان ہے اور نہ وہ کوئی بڑا ملک ہے، لیکن اس میں پھر بھی غیرت رہی ہے. اس نے قطر امریکہ کے سامنے اس نے جو ہے اسر نے جھکایا. اسی حوالے سے ابھی تک ایران کا معاملہ بھی بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے کہ ڈٹا ہوا ہے، اور صدام حسین نے سر جھکا دیا اور پوری طرح سے تلاشی لینے کا موقع دیا اپنے ملک میں، اس کا کیا اثر ہوا آپ سب کے لیے؟ پاکستان بھیگی بلی بن کے ان کے سامنے جھک گیا، تو آج پاکستان کا کیا اثر ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. پہلے سے زیادہ پاکستان غیر محفوظ ہے، پہلے سے زیادہ ہندوستان پاکستان کے اوپر شیر ہے. تو اصل میں ہماری بزدلی جس کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. تو فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغہ، اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فیضا ہو و ظاہر، اور وہ باطل بج کے رہ جاتا ہے، مٹ کے رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کائنات کے اصل فلسفے کو سمجھیں، کہ یہاں پر دو جماعتیں برسر پیکار ہیں، ایک اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرنے والے، اور دوسرے شریعت کے دشمن. اب خود فیصلہ کیجیے کہ آیا ہم کس جماعت میں ہیں، ہماری توانائیاں کس طرف لگ رہی ہیں، ہم خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے درمیان میں، یا یہ ہے کہ ہم فعال طریقے سے حق کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل فرمائے. فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم جو یہ باتیں بنا رہے ہو تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت بربادی ہے. تم جو قرآن پر اعتراض کر رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ پریشان خواب ہے، یہ معاذ اللہ جادو ہے، جو تم اس قرآن پر اعتراض کر رہے ہو یہ سارے کا سارے تمہاری باتوں کی وجہ سے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تباہی کی بربادی کی وعید ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَمَن عِندَهُ، اور وہ ہستیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی حامل اللہ کے پاس ہیں. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کبھی بھی تکبر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی عبادت ہی میں اپنے لیے وہ ایک اعزاز سمجھتے ہیں. رتبہ دنیا میں جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں کہیں مت بنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے حامل بندے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اس کے سامنے سر جھکانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. ولا یستحقرون، اور نہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس کی اطاعت میں کسی قسم کی کوئی سستی قائلی کرتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. لا یفترون، وہ تھکتے نہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، اور کیا ان لوگوں نے اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کو دوسرے معبود کر لیے؟ کیا وہ معبود ایسے ہیں کہ جو انہیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت دے دے تو کیا کوئی ایسا شریک ہے ان کا کہ جو ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر واقعی آسمان میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، لفسدتا، تو یقیناً آسمان اور زمین برباد ہو جاتے. ظاہری بات ہے کبھی نہ کبھی تو اختلاف ہوتا اگر معبودوں کا آپس میں، آخر کب تک جو ہے وہ ہمیشہ ہر بات پر اتفاق ہی ہو. تو جیسے بعض اوقات کسی کاروبار کے دو پارٹنر ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اختلاف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر پورا کاروبار وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر واقعتاً اللہ کے سوا اس آسمان اور زمین میں اور بھی معبود ہوتے تو یہ آسمان اور زمین یہ دونوں برباد ہو جاتے. جب بھی کبھی اختلاف ہوتا آپس میں دونوں معبود جنگ و جدال کرتے اور اس کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام درم برم ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس پاک ہے اللہ جو کہ تخت کا مالک ہے، تخت حکومت کا اکیلا مالک ہے، اس جھوٹ سے جو گھڑ رہے ہیں، یعنی وہ پاک ہے اس جھوٹ سے جو یہ لوگ گھڑ رہے ہیں. لا یسألو عما یفعلو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے، کوئی اس سے بات خود کرنے والا نہیں، وہ جو چاہے تو کر سکتا ہے. وہم یسألون، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ بندے ہیں کہ جن بندوں کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، ان سب سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ رسولوں سے پوچھے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور رسول اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کریں گے کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود اختیار کر لیے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنی دلیل لاؤ، تمہارے پاس کہاں یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ کوئی اور بھی معبودوں کا کوئی تصور، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ دیا ہو؟ ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے ہر اس شخص کا جو میرے ساتھ ہے. ذکر من قبلی، اور یہی ذکر تھا ان کا بھی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں. کون سا ذکر؟ وہ ذکر بھی آگے آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ذکر ہے ان کا بھی جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے ہیں. وہ ذکر من قبلی، اور یہی ذکر ان کا بھی تھا جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، یعنی سب کا ذکر یہی تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بل اکثرهم لا یعلمون الحق، ان میں سے اکثر حق کو جانتے نہیں. وہم مورزون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا نوح الیہ، مگر ہم ان رسول کی طرف وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا۔ یہ ہے وہ ذکر جس کا پچھلی آیت میں ذکر، جس کا پچھلی آیت میں تذکرہ تھا، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بھی بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بڑی عزت والے۔ یہاں اشارہ فرشتوں کی طرف ہے، فرشتوں کے لیے بھی لفظ عباد یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، نہیں بل عباد مکرمون، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، صاحب عزت، جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑا اللہ نے ان کا احترام کیا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے آگے نہیں بڑھاتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے عمل کرتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، اور وہ سفارش نہیں کرتے، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، مگر اسی کی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ، اور اگر ان میں سے کسی نے یہ کہا، انی الہ من دونہ، کہ میں ہوں معبود اللہ کے سوا، اگر کسی نے ان میں سے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی معبود ہوں اس اللہ کے سوا، فذلک نجزیہ جہنم، تو ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم کا، ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ فذلک نجزی الظالمین، اور ظالموں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان سماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں بند تھے، نہ آسمان سے بارش نازل ہو رہی تھی، اور جب بارش نازل نہیں ہوگی تو زمین سے بھی سبزہ نہیں نکلے گا، تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے؟ ففتقناہما، تو پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، آسمان سے بارش نازل ہوئی اور اس کے بعد زمین نے اپنے مسام کھول دیے تاکہ پانی اندر جذب ہو، اور زمین سے سبزہ نکل آیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک ہے مادہ تخلیق، وہ ہے خاک، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا مٹی سے، اور ایک ہے منبع حیات، زندگی اب جو چل رہی ہے، یہ زندگی چل رہی ہے پانی کے ذریعے سے، تو فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو زندہ رکھا ہوا ہے پانی سے۔ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسی ان سمیرا بھی، اور ہم نے زمین میں بوجھ رکھے ہیں، اشارہ ہے پہاڑوں کی طرف، کہ کہیں وہ زمین ان کو لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے۔ اگر زمین پر یہ وزن نہ ہوتے تو زمین توازن میں نہ ہوتی، اور کوئی اور بڑا سیارہ اس زمین کو اپنی طرف کھینچ لیتا، تو یہ زمین کا توازن ہے اس وزن کی وجہ سے، اس بوجھ کی وجہ سے جو اللہ نے زمین پر رکھا ہے پہاڑوں کی صورت میں۔ وجعلنا فیہا سجاجا سبلا، اور ہم نے اس زمین کے اندر رکھے ہیں راستے کشادہ، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں، ان راستوں پر چل کر اپنی منزلوں پر پہنچ سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بنایا ہے ایک محفوظ چھت، اس آسمان کی وجہ سے اس زمین کی حفاظت ہو رہی ہے، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حفاظتی لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ورنہ یہ ہے کہ بعض بڑی خطرناک قسم کے ریڈیشن وہ زمین کی طرف آتی ہیں لیکن وہ زمین تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا ہم نے آسمان کو بنا رکھا ہے محفوظ شخص، وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن وہ پھر بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کلن فی فلکی یسبحون، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا وہ حصہ ہے کہ جو سائنس نے بہت بعد میں ثابت کیا، ورنہ ابتدا میں تصور یہ تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، ایک عام آدمی یہ سمجھے گا کہ سورج جو ہے وہ یہاں سے نکلا، مشرق سے اور مغرب میں غروب ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ تصور پیدا ہوا کہ نہیں 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 سورج ساکن ہے اور زمین اس سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، اور جب بعد میں اب جو تحقیق ہے وہ معلوم ہوا کہ نہیں اس کائنات میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے، سورج کے گرد اس کی پوری فیملی سارے سیارے حرکت کر رہے ہیں، لیکن سورج اپنی پوری فیملی کے ساتھ کسی اور مرکز کے گرد حرکت کر رہا ہے، تو سورج بھی ساکت نہیں، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سماعت ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو اس کائنات کا پورے کا پورا ترانہ ہے حرکت. اگر ہم بھی حرکت میں نہیں ہوں گے تو لازمن تباہی پھر ہمارے لیے آ کر رہے گی. اقبال نے اسی حوالے سے فلسفہ بتایا کہ اس کائنات کا فلسفہ حرکت ہے، اسرا میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں. تو اگر ہم نے حرکت نہ کی، اگر ہم نے محنت نہ کی اس دین کے لیے، تو اس کے بعد لازمن ہمارا نظریہ وہ مغلوب ہوگا. اور جو نظریے والے اپنے نظریات کے لیے محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان کے نظریات دنیا کے اندر غالب آئیں گے. تو اس کائنات کے اندر ایک حرکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس دین کے لیے حرکت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کل فی فلکی یسبحون، سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. ہر انسان کے اوپر موت آئے گی. مشرکین بعض اوقات کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بس یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، کتنے سے جیئیں گے، یہ مر جائیں گے، اس کے بعد یہ پھر اسلام کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اے نبی آپ کی موت کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. ہر انسان کے لیے زوال تھا، ہر انسان پر موت آنی ہے. اصا امتا فہم الخالدون، تو اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی مرنا ہے. اگر یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت کے ساتھ یہ اسلام کا سارا قضا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. یہ کیسی یقینی حقیقت ہے کہ جس کو سب تسلیم کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ مضمون تین مرتبہ آتا ہے. سورہ عمران آیت 185 میں اس سے پہلے آ چکا، دوسری بار اب یہاں پر، اس کے بعد پھر تیسری بار آئے گا سورہ عنکبوت میں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر سے اور خیر سے، کہ یہ دونوں کے دونوں ذریعہ آزمائش ہے. فتنے کے ایک معنی فساد بھی ہوتا ہے، اور ایک فتنے کے معنی ہے کسوٹی بھی. تو ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی اچھے حالات آ جاتے ہیں اور کبھی برے حالات آتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں حالات اصل میں کیا ہے؟ فتنہ تن. یہ دونوں کے دونوں حالات آزمائش کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مشکل حالات میں صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح زن تو نہیں کرتے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید اور مایوس تو نہیں ہو جاتے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے، کہیں اتراتے تو نہیں ہو، اکڑتے تو نہیں ہو. تو فرمایا اور ہم اس دنیا کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں بھیجا ہی ہم نے امتحان کے لیے، اور امتحان کے لیے کبھی شر آتا ہے کبھی خیر آتی ہے. کیوں؟ فتنہ کے دونوں کے دونوں امتحان کا ذریعہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور بالآخر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، پھر ہم وہاں تمہیں بتائیں گے کون امتحان میں کامیاب ہوا اور کون امتحان میں ناکام ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب اے نبی آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو پھر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. احاذ الذی یذکر آلہتکم، اچھا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں. اب اپنے معبودوں کی نفی کا تو وہ اعلان کر نہیں سکتے تھے کہ یہ تمہارے معبودوں کی نفی کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو وہ گستاخی سمجھتے تھے اپنے معبودوں کے لیے. تو ذرا بڑے مہذب انداز میں کہتے تھے کہ بھائی یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ وہ رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں، وہ رحمان کو اس کی توحید کے ساتھ ماننے کو تیار نہیں. خلق الانسان من عجل، انسان کو بنایا گیا ہے جلد بازی سے، انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے. وکان الانسان عجولا، سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ پڑھا ہے کہ انسان جلد باز ہے. فرمایا سأریکم آیاتی، جو تم نے ہمارے نبی کا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، عنقریب میں تم کو دکھاؤں گا اپنی نشانیاں. فلا تستعجلون، پس جلدی مت کرو، اب عنقریب تم دیکھو گے ہماری قدرت کا ظہور، کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان میں اضافہ ہوگا، کس طرح سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور تم ذلت سے دوچار ہو گے. میں عنقریب تو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. فلا تستعجلون، پس زیادہ جلدی مت کرو. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد بتاؤ وہ وعدہ کب آئے گا اگر آپ باتیں سچے ہیں، بتائیے ہمیں. آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا، اور تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا اپنے اس شرک کی وجہ سے، تو بتائیے کہ وہ حساب کتاب اور وہ جہنم کا معاملہ کب ہوگا؟ لو یعلم الذین کفروا، کاش کے جان لے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جبکہ وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے۔ یہ انسان کے مزاج میں ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو وہ پہلے اپنے چہرے کو بچاتا ہے، فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو آگ سے نہیں بچا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنے پشتوں سے آگ کو روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ پھر ان کی مدد کی جائے گی، بل تاتیہم بغتہ، اور وہ قیامت ان پر آئے گی اچانک، فتبہتہم، تو وہ پھر ان کے ہوش اڑا دے گی، ولا یستطیعون ردہ، پھر وہ اس قیامت کو یہ لوٹا نہیں سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، ولقد استہزئ برسل من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فحاق باللذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق اڑانے والے تھے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو کہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے رحمان کے مقابلے میں رات اور دن، کوئی ہے جو تمہیں رحمان کی پکڑ سے بچا سکے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ رب ان کی حفاظت کرتا ہے، موت کا وقت اس نے معین کر رکھا ہے، جب تک موت نہیں آئی ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ام لہم آلہتن تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں ہمارے سوا جو ان کو بچاتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ لا یستطیعون نصران، ہوتے ہیں جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں وہ تو اپنی بھی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں، ولا ہم منا یصبون، اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے کوئی مدد دی جاتی ہے۔ بل متانا اولئک وآباؤہم، اصل بات کیا ہے، ہم نے ساز و سامان دیا ان کو بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک ان پر ایک مدت بیت گئی ہے غفلت میں، افلا یرون، تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے، انا نازل ارض ننقصہا من اطرافہا، اب ہم زمین کو ان کے اطراف سے گھٹاتے ہوئے لا رہے ہیں، یعنی اب ان کے اثرات رستہ رستہ چاروں طرف کم ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اثرات بڑھ رہے ہیں، کبھی کسی قبیلے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کبھی کسی اور قبیلے میں، تو مسلمانوں کی تعداد اور ان کا زون آف انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے اور ان کفار کا کم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا فلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے، انا ناقل ارض ننقصہا من اطرافہا، ہم زمین کو لا رہے ہیں ان کے اطراف سے کم کرتے ہوئے، ان کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے، افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آ سکیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ دیکھو میں تو تمہیں وحی کی بنیاد پر خبردار کر رہا ہوں، ولا یسمع الصم الدعاء، لیکن جو بہرے ہیں وہ پکار کو نہیں سنتے، اذا ما ينذرون، جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، ولئن مستم نفحۃ من عذاب ربک، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کے رب کے عذاب میں سے اگر ایک جھونکا آ کے لگ جائے، ایک بھاپ کا جھونکا ان کے اوپر پڑ جائے، لیقولن، تو ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری خرابی، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ونزع المبازین القسط، ونزع المبازین القسط لیوم القیامہ، اور ہم قائم کریں گے عدل کے ترازو قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پھر کسی جان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ یہ تھا اس سورت کا پہلا حصہ کہ جس میں توحید کا بیان بھی آ گیا، آخرت کا بیان بھی آ گیا، کچھ رسالت کا ذکر بھی آ گیا، ایمانیات کے خلاصہ۔ اب اس سورت کا وہ درمیانی حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب کئی انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم کا ذکر ذرا ہوگا تفصیلی، اور باقی انبیاء کا ذکر ذرا مختصر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، یہ تورات کا اختصاصی نام ہے فرقان، ہر اللہ کی کتاب اپنے دور میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی بن جاتی ہے. وہ کتاب فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل ہے. اس لیے قرآن کو بھی اللہ نے فرقان کہا ہے سورۃ البقرہ میں, اور جس زمانے میں تورات صحیح صورت میں موجود تھی وہ اس زمانے میں وہ فرقان تھی, ایک زمانے میں انجیل فرقان تھی. اب تورات میں بھی تحریف ہو گئی, انجیل میں بھی تحریف ہو گئی, اب فرقان جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. تو ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دی تھی فرقان, وضیاءً, اور جو کہ روشنی تھی, وہ واضح کرنے والی تھی اندھیروں میں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, اور سیدھے رستے کی رہنمائی کرنے والی تھی. تو فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرقان دی تھی اور روشنی دی تھی, وذکر للمتقین, اور ایک نصیحت یاد دہانی دی تھی متقیوں کے لیے. یہ سارے گویا تورات کے صفاتی نام ہیں, فرقان بھی, ضیا بھی اور ذکر بھی. متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب, یہ متقی وہ ہے جو کہ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وہم من الساعۃ مشتقون, اور وہ قیامت کے حوالے سے خوف محسوس کرتے ہیں, قیامت کے دن رسوائی کا خوف, قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کے حوالے سے خوف. وہذا ذکر مبارک انزلنا, اور اب یہ ہے, یہ قرآن مجید یہ ہے بابرکت ذکر جس کو ہم نے نازل کیا. افا انتم لہو منکرون, تو کیا تم اس ذکر کے انکاری ہو؟ کیا تم اس ذکر کا انکار کرتے ہو؟ اب اس کے بعد ذرا تفصیل سے قصہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل, اور اس سے پہلے یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جن کا ذکر بھی آیا, اور ان کو جو کتاب اللہ نے دی تھی, ان کی کتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. فکنا بہ عالمین, اور ہم ان سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی ابراہیم, اس تورات سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. فکنا بہ عالمین, اور ہم ان کے بارے میں پوری طرح علم رکھتے ہیں. اس قال ابی و قومی, یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد اور اپنے قوم سے, ماں ہاض ہی تماسیل التی انتم لہا آسکون, کہ یہ کس طرح کی مورتیاں ہیں کہ تم جس کے لیے اعتکاف کرتے ہو, جس کے سامنے جن مورتیوں کے سامنے تم بیٹھ کر اور مراقبہ کیے رہتے ہو, یہ کیا چیز ہے, کیا ان کی حقیقت ہے؟ قالو, تو انہوں نے کہا تھا, وجدنا آباءنا لہا عابدین, ہم نے پایا تھا اپنے آباء اجداد کو کہ وہ ان مورتیوں کے سامنے اسی طرح سے عبادت کرتے تھے. شرک کے لیے, بدعت کے لیے دلیل اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کہ یہ آبا پرستی ہے, آبا اجداد کو تو یوں کرتے تھے لہذا ہم بھی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم بھی اور تمہارے آبا اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے. بہت قوم حیران ہوئی کہ یہ کیا کہہ دیا, ہمارے معبودوں کے بارے میں ابراہیم کا یہ سوچ, یہ نظریہ. کالو, انہوں نے کہا, جیتنا بالحق, اے ابراہیم کیا تم واقعی حق بات کہہ رہے ہو؟ آج کی اصطلاح میں کہیں گے آر یو سیریس, کیا تم سنجیدہ ہو, کیا تم حق بات کہہ رہے ہو؟ امنتا من اللاعبین, یا یہ ہے کہ تم کوئی مذاق کر رہے ہو, کوئی ہلدی کر رہے ہو, کوئی کھیل کر رہے ہو؟ کالا بر رب کم رب السماوات والارض الذی فطرہن, ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور جس نے کہ ان سب کو بنایا ہے. وانا علی ذالک من الشاہدین, اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں, اصل معبود تمہارا اللہ ہے, آسمان اور زمین کا مالک اور ان کا بنانے والا. بتواہ, اور اللہ کی قسم, لاقید اللہ اصنامکم, میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک تدبیر کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین, اس کے بعد تم یہاں سے پھر کر جاؤ گے. قوم نے جانا تھا کسی اپنے مذہبی تہوار کے لیے شہر سے باہر, اور شہر خالی تھا, اور ان کو معلوم تھا کہ آج یہ مندر جہاں سارے بت رکھے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی پجاری نہیں ہوگا, کوئی یہاں پر ان بتوں کی رکھوالی کرنے والا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب تم یہاں سے جاؤ گے, شہر سے باہر جاؤ گے, تو میں تمہارے ان بتوں کے خلاف ایک تدبیر کروں گا. فجا الحم جو زازا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے. اتنا کبیر اللہ ہو, سوائے ان کے بڑے کے, بڑے بت کو چھوڑ دیا, چھوٹے بت میں سے بعض کو تو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا, اور کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا کان توڑا, یوں کہ کچھ کو زخمی کیا, کچھ بتوں کو ہلاک کیا, اور بڑے بت کو بالکل ہی چھوڑ دیا. فجعلہم جزازہ، تو انہوں نے ان کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر اللہم سوائے ان کے بڑے سے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس بڑے کے پاس آ کر رجوع کر کے اس سے پوچھے کہ یہ ہمارے معبودوں کی درگت کس نے بنائی ہے. قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، اب جب وہ واپس آئے اور اپنے مندر کے اندر پہنچے اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کوہرام مچ گیا. اب ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کسی بھی ایسے علاقے میں رہے ہیں کہ جہاں پر یہ مندر اور بت پرستی وغیرہ اس طرح سے ہوتی ہے، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معبودوں کے حوالے سے کس قدر حساس ہوتے ہیں ان کے پجاری. ہماری والدہ ہمارے نانا کے ساتھ برما میں کچھ عرصے رہی تھی، وہ فوج میں تھے اور برما میں ان کی ڈیوٹی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان فوجی ہندوستان سے گئے برما میں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا بت خانہ تھا اور وہاں پر ایک بڑا بت تھا کہ جس کے ایسے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے. تو یہاں کے ایک مسلمان فوجی نے صرف اتنی سی حرکت کی تھی کہ ایک دن گندگی جا کے اس کے ہاتھ پر ڈال دی. اب جب وہ بت خانے میں گئے اور بت کے ہاتھ پر انہوں نے گندگی دیکھی، تو کہہ رہے ہیں کہ پورے شہر میں لوگ سڑکوں پر باہر نکل آئے اور اس قدر جو ہے وہ شور شرابہ ہوا کہ کس نے ہمارے معبود کے ساتھ یہ گستاخی کی ہے. اب آپ خود سوچیے کہ جس شہر میں بتوں کا یہ اثر ہوا ہو کہ بتوں کو زخمی کر دیا گیا اور توڑ دیا گیا ہو، تو ظاہری بات ہے وہاں پر کیا کوہرام بچا ہوگا. لہذا سب کے سب لوگ جمع ہو گئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا کہ کس نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ. انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بہت ہی ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. قالوا سمعنا، اب جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا. قالوا، تو انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا ہے فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم، کہ وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے. اب یہ بھی بڑا مہذب جملہ ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کی نفی کرتا ہے بلکہ وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے. یقال لہ ابراہیم، اور اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اس کو لے کر آؤ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دے. اب ابراہیم علیہ السلام کو لے آیا گیا سب کے سامنے، ایک جو ہے وہ گویا مجرم کی حیثیت سے. قالوا، انہوں نے پوچھا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو نے یہ سب کچھ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جو ان کا بڑا ہے اس سے پوچھو. فسالوہم، جاؤ پوچھو ان سے. بہت سارے بت ایسے ہیں نا جو بھی طرح زخمی ہیں، وہ پوری طرح سے ہلاک نہیں ہوئے، ان زخمی بتوں سے پوچھو کہ تمہاری ساتھی حجر کس نے کیا ہے، تو ان کے بڑے نے کیا ہوگا. فسالوہم، جاؤ پوچھو ان بتوں سے. ان کانو ینتقون، اگر وہ واقعی بولنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کر دیا، حجت پوری کر دی. فرجعوا الی انفسہم، اب یہاں لفظی ترجمہ ہوگا کہ وہ اپنی جانوں کی طرف لوٹے، مراد یہ کہ انہوں نے اپنے گربانوں میں جھانکا. فقالوا، اور یہ کہہ اٹھے، انکم انتم الظالمون، کہ بے شک ظالم تم ہی ہو، تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور بظاہر جو بھی جائے وقوع تھی اس میں تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حرکت بڑے نے کی ہے، اس لیے کہ بڑا بت سلامت تھا بھی بڑا اور خود سلامت تھا، اور جو سیشا جس سے بتوں کو توڑا گیا تھا اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا. لیکن وہ جانتے تھے کہ نہ بڑا بت حرکت کر کے چھوٹوں کو کچھ کر سکتا ہے، اور نہ چھوٹے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے. تو خود ہی کیا اٹھے کہ ظالم تو بھی ہو، بات ابراہیم کی صحیح ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ آبا پرستی، اور پھر جو ہوتے ہیں مذہبی چودھری، مذہبی پیشوا، ان کے نذرانے، ان کے چندے، ان کی مذہبی چودھرا، وہ اس نظام کے اندر ظاہری بات ہے آپ اگر کسی مزار پر جا کر کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں تو وہ کس کی جیب میں جاتا ہے، صاحب مزار تو نہیں کھاتے نا اس کو، وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں متملی اور گدی نشین سجادہ نشین، ان کی جیبیں گرم ہوتی ہیں، تو کیا وہ کبھی پسند کریں گے کہ یہ نظام ختم ہو. اسی طریقے پر جو بھی پجاری اور پنڈت ہوتے ہیں تو ان کی ساری دال روٹی کا مسئلہ اس کے پر ہے، صرف دال روٹی نہیں بلکہ ان کی عیاشیاں. تو فرمایا کہ سمجھ تو گئے وہ، کہہ گئے، کہہ اٹھے بری اس نتیجے میں پہنچ گئے کہ یقیناً ہم ہی ظالم ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا، سم لوگ کے سوال آ رہے تھے، لیکن پھر وہ اوندے ہو گئے اپنے سروں پر، مراد یہ کہ پھر وہ الٹے ہو گئے. لقد علمتا، اور آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو، ماں ہاؤ لائے ورتقون، کہ یہ بولتے نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں. اب ابراہیم علیہ السلام یہی ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے. کالا فتعبدون من دون اللہ، کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کو ان کو پوچھتے ہو، مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں کچھ بھی اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تو پھر تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قالوا حرقوه، انہوں نے کہا کہ جلا دو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم واقعی کچھ کر سکتے ہو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، کہا کہ جن تک انہوں نے آگ کو جلایا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک رکھا آپشن کہ یا تو اپنے غلط عقیدے سے باز آ جاؤ اور بدلہ کیجیے کہ اس آگ میں کود جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی حوالے سے کوئی سمجھوتا باطل کے ساتھ اور کوئی عقل کی جو صلاح ہوتی ہے مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی فی الحال ایسا کرو کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اگر تم ہی ختم ہو گئے تو بعد میں پھر توحید کی دعوت دینے والا کون ہے، تو بہتر ہے کہ اس وقت تو تم کو ہیلا کر کے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ پھر بعد میں دوبارہ موقع کوئی ہو اور پھر تم ان کے سامنے یہ توحید کی دعوت رکھ سکو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقل نے یہ بہت ساری پٹیاں پڑھائیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے عقل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کو ترجیح دی۔ یہ میں آپ کو اقبال کے الفاظ کی ترجمانی سنا رہا ہوں کہ بے خطر اوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشائے لبے بامہ۔ تو عقل تو انسان کو روکتی ہے، وہ کبھی انسان کو حرکت کرنے نہیں دے گی، حرکت ہوتی ہے جذبے کے ساتھ اور عشق کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کود گئے اور ہم نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ خطرہ تک میں زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ تو سلامتی والی ہو جو ہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے منکرین سنت ہر مورچے کا انکار کرتے ہیں، اور ان منکرین سنت کے سرخیل ہے سفید احمد خان، وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں قومی اعتبار سے بلا شبہ، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی اس طرح کے معجزات کی عقلی توجیہ انہوں نے کی اور پھر بعد میں اس کو آگے بڑھایا ہے پرویزیوں نے۔ غلام سفی احمد خان نے اس آیت کے بارے میں کیا تفسیر کی ہے کہ اصل میں یہاں اشارہ آگ کی طرف نہیں ہے، اشارہ یہاں پر قوم کے انتقام کی آگ اور قوم کے جذبات کی آگ کی طرف ہے، تو اصل میں قوم کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، قوم کے جو مشترک جذبات تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے، لیکن کیا وہ جذبات صرف ٹھنڈے ہوئے تھے اور سلامتی والے بھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ اگر واقعی قوم کے انتقام کی آگ سلامتی والی ہو جاتی تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت نہ کرنی پڑتی، لیکن یہ ہے کہ بات بالکل جو واضح ہے دو چار کی طرح، وہ یہ ہے کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا، آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے، اللہ نے منع کر دیا کہ مت جلانا بلکہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور ٹھنڈی بھی اتنی ہو تاکہ تم سلامتی والی رہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اس طرح کے معجزے ظاہر کرتا رہا ہے جس سے ثابت ہو کہ اصل فاعل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں، اصل تاثیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور بڑا پیارا شعر اقبال کے شاعر کے حوالے سے ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سائمہ پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی ایسا ہوگا اگر بشرطے کہ ہمارا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، تو کسی اور صورت میں اللہ کا معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرے گا، اسباب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اگر واقعتاً بندے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے اور اس کے دین کے لیے وہ سب کچھ کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ اراد بہ قیدا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی تھی، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے انہیں کو کر دیا خسارے میں جانے والا، ونجیناہ ولوطا، اور ہم نے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی، الى الارض التي بارکنا فیها للعالمین، ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. وَبَهَبْنَا لَهُ اسحاق، پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق، ویعقوب نافلہ، اور پھر مزید یعقوب علیہ السلام بھی دیے، یعنی صرف اسحاق ہی نہیں بلکہ ان کو ہم نے پوتا بھی دیا، ورنہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ وہ بھانج تھی. اللہ نے معجزے کے ذریعے سے پہلے اسحاق پیدا کیے، اور صرف اسحاق ہی نہیں بلکہ مزید اضافی طور پر پوتا یعقوب بھی عطا فرمایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو بنایا نیک. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنا دیا امام کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو دین حق کی سیدھے رستے کی ہدایت دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام وحی کیے. وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا اور زکات کا دینا کہ نیکیاں کرو، نماز قائم کرو، زکات دو. وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، جیسے اس سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اسی طرح سے فرمایا اللہ نے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی تھی اور ہم نے ان کو علم بھی دیا تھا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو بچا لیا اس بستی سے کہ جو انتہائی خبیث بےحودہ حرکتیں کرتی تھی. تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ ہود میں، سورہ ہجر میں. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ قوم بہت ہی بری اور نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا تھا. اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ لوط علیہ السلام نیکوکاروں میں سے تھے. وَنُوحًا، اور حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہاں پر بھی محذوف مانا جائے گا وہی کہ ہم نے ان کو بھی حکم بھی دیا تھا، یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا، یعنی آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہاں پر محذوف مانا جائے گا. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی یہ نعمتیں دی تھی. اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور جبکہ انہوں نے اس سے پہلے پکارا، یعنی نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، لوط علیہ السلام سے بھی پہلے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کیا پکارا؟ یہ الفاظ آئیں گے سورہ قمر میں، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، فسألہ تو بدلہ لے، تو میری مدد فرما. فاستجبنا لہ، تو ہم نے پھر ان کی اس پکار کا جواب دیا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے بچا لیا تھا ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی ایک بہت بڑے صدمے سے. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان کی مدد کی تھی اس قوم کے مقابلے میں کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بھی برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا تھا. تفصیل آ چکی ہے اس سے پہلے سورہ ہود کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں. وداؤد و سلیمان، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا. اب وہ الفاظ ان تمام انبیاء کے ساتھ محذوف چلے آئیں گے. اس یاہ کو مانے فی الحال، جبکہ وہ داؤد اور سلیمان باپ اور بیٹا وہ ایک کھیتی کے حوالے سے فیصلہ کر رہے تھے. اس نفشت کی ہے غنم القوم، جبکہ اس کھیتی کو ایک قوم کی بکریاں رون گئی تھی. بکنہ لے حکم شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے. ففہمناہ سلیمان، تو پھر ہم نے اس جھگڑے کے معاملے کے لیے فیصلے کا فہم دیا سلیمان علیہ السلام کو. وکلن آتینا حکما وعلما، اور ہم نے ہر ایک کو فیصلے کی صلاحیت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا. اب یہ کیا جھگڑا تھا؟ روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے. وہ یہ کہ ایک قوم کھیتی باڑی کرتی تھی، ان کی گزر اوقات کھیتی باڑی پر تھی. انہوں نے کھیتی لگائی اور کھیتی اب اپنے تقریباً عروج کو پہنچ رہی تھی. ایک دوسرا قبیلہ تھا کہ جس کی گزر اوقات بکریوں پر تھی، ان کے بکریوں کے ریوڑ تھے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک رات کو بکریوں کے ریوڑ کا جو ان کا جگہ تھی جہاں پر وہ ریوڑ کو رکھتے تھے، اس جگہ کا دروازہ وہ بند ہونے سے رہ گیا. بکریاں رات کو اپنے اس جگہ سے نکل آئیں باہر، اور سیدھا وہ داخل ہو گئی کھیتی میں، اور وہ ساری کھیتی کو چٹ کر گئے. اب جب صبح کھیتی والوں نے دیکھا تو کھیتی صاف ہے اور بکریاں وہاں پر موجود ہیں, وہ چل رہی ہیں. انہوں نے جا کے حضرت داؤد علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہماری ساری کی ساری محنت برباد ہو گئی اور ان کی بکریاں ہماری کھیتی چٹ کر گئی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ ساری بکریاں اس قوم کو دے دی جائیں کہ جن کا نقصان ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھے. آپ نے کہا تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے بکری والوں کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ فی الحال تو بکریاں دے دی جائیں کھیتی والوں کو, اور جو زمین ہے جس پر کھیتی تھی وہ دے دی جائے بکری والوں کو. یہ بکریوں کے مالک جو قبیلہ ہے یہ وہاں پر کھیتی باڑی کرے, وہاں پر یہ بیج بوئیں, فصل اگائیں, اور جب فصل اسی سطح کو پہنچ جائے کہ جس فصل کو بکریوں نے کھایا ہے, تو پھر یہ فصل حوالے کر دی جائے جو فصل کے مالکان ہیں ان کو, اور یہ سارا ریبڑ بکریوں کا یہ واپس بکری والوں کو مل جائے. اس دوران جو کمپنسیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ بکریوں کا دودھ وغیرہ وہ استعمال کر لیں گے جن کی کھیتی برباد ہوئی ہے. لہذا اس فیصلے کو حضرت داؤد نے بھی پسند کیا اور اس کے مطابق ہی پھر فیصلہ کیا گیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو. یُسَبِّحْنَا وَالطَّیْرَ, کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. وَالطَّیْر, اور پرندے بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں, ہم نے ہی پرندوں کو بھی قوت گائی دے رکھی ہے, وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے تھے. اور پہاڑوں کو بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ پہاڑ بالکل خاموش ہیں, ان کو بھی ہم نے زبان دے رکھی تھی, وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا علم دیا تھا. پہلی مرتبہ جو جنگی لباس بننے شروع ہوئے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں, زرے وہ بناتے تھے اور بڑی عمدہ طریقے سے ان زروں کی کڑیوں کو ایسے ملاتے تھے تاکہ حفاظت بھی ہو جائے, لیکن جنگ کے دوران جس نے زرہ پہنی ہو اس کو موومنٹ کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو فرمایا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا تمہارے لیے لباس بنانا, لے تحصنکم من باطکم, تاکہ وہ لباس تمہیں بچا سکے تمہاری لڑائی میں. فہل انتم شاکرون, تو کیا تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. بولے سلیمان الریح آصفتا, اور ہم نے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو, تجربہ امرہ ہی وہ چلتی تھی ہوا ان کے حکم سے. الی الارض التی بارکنا فیہا, اس سرزمین کی طرف کی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر اڑتا تھا, گویا وہ اس زمانے میں ایک قسم کا جہاز تھا, اور جو سفر عام طور پر لوگ کرتے تھے ایک مہینے میں, سلیمان علیہ السلام اس ہوا کے زور پر آدھے دن میں کر لیتے تھے. آدھے دن میں کسی منزل پر پہنچتے اور اس کے بعد واپس اپنے مقام پر آ جاتے, تو گویا ایک دن میں وہ دو مہینے کا سفر گویا طے کر لیتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ, اور ہم نے کچھ جنات بھی ان کے قابو میں کر دیے تھے. مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ, کہ جو ان کے لیے دریاؤں کے اندر غوطے لگاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور کام بھی کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام ان سے کچھ تعمیراتی کام میں بھی ان سے مدد لیتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم ان شیاطین کی نگرانی کرنے والے تھے. وَأَيُّوبَ, اور ایوب ان کو بھی ہم نے حکم بھی دیا اور علم بھی دیا. اِذْ نَادَى رَبَّهُ, یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ, بے شک اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے صبر کے امتحان سے گزارا. ان کا پورا خاندان سوائے بیوی کے وہ کسی حادثے کے اندر ختم ہو گیا. اس کے بعد ان کو جلدی بیماری لگی اور بیماری طویل عرصے تک رہی. اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ جانتے ہیں, اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں, میرے حال پر رحم فرمائیے. فاستجبنا لہ, تو ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو سنا, اس کا جواب دیا. فکشفنا ما به من ضر, اور پھر ہم نے ان سے ان کی تکلیف کو دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم, اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے مصر اور بھی دیے، یعنی جب اللہ نے پھر کرم کیا وہ امتحان سے گزرے، صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں اولاد دی، اور بلکہ جو اولاد ان کی پہلے تھی اللہ تعالی نے اس سے دگنی اولاد دی. رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. وذکرا للعابدین، اور اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل یہ بھی تین پیغمبر ہیں، اور ان پیغمبروں کو بھی ہم نے آتیناہم حکمہ و علما، یہ الفاظ محذوف ہوں گے، ان کو بھی ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور ہم نے ان کو بھی علم دیا تھا. حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ان کا ذکر سورہ مریم میں آ چکا ہے. ذوالکفل کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کون سے اور کس علاقے میں گزرے ہیں. دلچسپی کے لیے صرف مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی رائے یہاں بھی موجود ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں کپل وستو کا راجہ گوتم بدھ، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شخص بھی نبی تھا، اور اس کی بھی تعلیمات میں بعد میں تحریف کر دی گئی جیسے کہ باقی انبیاء کی تعلیمات میں تحریف ہوئی ہے. کپل کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ کیونکہ عربی زبان میں پے نہیں ہے، تو ان کی ایک رائے ہے کہ غالباً یہ کپل وستو کے راجے کو راجہ اس کو یہاں سے ذوالکفل کہا گیا، اصل میں ہے ذوالکفل یعنی کپل والا، عربی میں پیر نہیں ہے، لہٰذا وہ بن گیا کفل. اللہ عالم، یہ صرف ایک علمی ایک رائے ہے. کل من الصابرین، یہ تینوں کے تینوں انبیاء بھی، حضرت اسماعیل بھی، حضرت ادریس بھی، اور ذوالکفل بھی، ذوالکفل کہنا چاہیے یہاں پر، اصل میں وہ مفعول کی وجہ سے ذل آیا ہے، یہ تینوں کے تینوں کل من الصابرین، یہ سب کے سب اصل میں صبر کرنے والے تھے. وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان سب کو داخل کیا تھا اپنی رحمت میں. انہم من الصالحین، وہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے. وذنون، اور مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام، اس ذہبا مغاذبا، جبکہ وہ غصے میں چلے گئے تھے، بہت طویل عرصے تک اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھائی شرک چھوڑ دو، نافرمانی اللہ کی چھوڑ دو، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی، تو غیرت حق کی وجہ سے برداشت نہ کر سکے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائے. فظننا، پھر انہوں نے یہ خیال کیا، اللہ نقدر علیہ، کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے. ان کو احساس نہیں تھا کہ اگر میں اس طرح بغیر اللہ کی اجازت کے جا رہا ہوں تو میری پکڑ بھی ہوگی، تو یہ اس وقت خیال ان کے ذہن سے نیب ہو گیا. تو انہوں نے یہ خیال کیا، اللہ نقدر علیہ، کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے. فنادا فی الظلمات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک آزمائش سے گزارا گیا کہ کیوں آپ ہماری اجازت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے ہیں. تو جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی بار بار ڈولتی تھی، تو لوگوں نے کسی نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کشتی میں آ گیا ہے، لہذا قرآن اندازی کے ذریعے سے دیکھو کہ وہ کون سا غلام ہے. سب کشتی والوں کے نام ڈالے گئے، جب پورا اٹھایا حضرت یونس کا نام نکلا. تین بار ایسے ہوا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یونس علیہ السلام تو غلام نظر نہیں آتے، یہ تو آزاد انسان نظر آتے ہیں، لیکن بار بار انہی کا نام نکل رہا تھا. یونس علیہ السلام نے خود کہا کہ ہاں بھائی، قصور میرا ہی ہے، میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں. لہذا ان کو پھر بادر نخواست پر لوگوں نے کشتی سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا، اس کے بعد کشتی نے ڈولنا بند کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نکل لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا، فنادا فی الظلمات، اس مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے تھے وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، قضا انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو پسند فرمایا اور ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی. یہ آیت کریمہ کے نام سے یہ کلمہ ہمارے ہاں بھی مشہور ہے. اور بدعت یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی 125,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہ غور کرتے ہیں ترجمے پر نہ کچھ، یعنی ہر آدمی اس محفل کے اندر بیٹھ کے اپنے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اب بتائیے مسئلہ آپ کا ہے اور ایک تیسرا آدمی آ کے وہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، تو کوئی غور فکر نہیں، کچھ نہیں، لیکن بدعت چلی آ رہی ہے. ہمارے ساتھی ہیں سعودی عرب سے، وہ آئے اور عربی ماشاءاللہ جانتے تھے، انہوں نے ان کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، لہذا مدرسے کے بچے لا کے جمع کر دیے، بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ خود بےچارے باہر بچوں کے لیے شربت تیار کروا رہے ہیں اور دیگوں کو دیکھ رہے ہیں سارا. تو پھر ان کو ہمارے ایک رفیق نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں عربی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. تو کہا یہ کیا ہو رہا تماشا ہے؟ وہ ہر آدمی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں. اصل مسئلہ تمہارا پھنسا ہوا ہے، تم اللہ کے سامنے رو کے دعا کرو، اور تم ان بچوں کے لیے تم شربت تیار کر رہے ہو اور ان کے لیے جگہ تیار کر رہے ہو، اور وہ اندر ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے شربت پی رہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو بارہ پھر اس کو سمجھ آئی کہ ہاں جو کچھ ہے سارے کا سارا سلسلہ یہ سب کا سب نہ عقلی اعتبار سے درست اور نہ سنت سے یہ ثابت. آدمی کو جو بھی پریشانی ہو تکلیف ہو وہ خود اللہ کے سامنے روئے، اس کے رونے میں دقت ہوگی، اس کے رونے میں واقعتاً ایک گداز ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، لیکن یہ ہے کہ ساری کی ساری مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحانک لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا له، تو پھر ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس فریاد کو سنا، اس کا جواب دیا. ونجیناہ من الغم، اور وہ جس غم میں تھے ہم نے انہیں اس سے نجات دی. وکذلک ننجی المؤمنین، اور مومنوں کو ہم اسی طرح سے نجات دیتے ہیں. وزکریہ، اور حضرت زکریہ علیہ السلام آتیناہ حکما وعلما، الفاظ محدود ہیں، ان کو بھی ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی، ان کو بھی ہم نے علم دیا تھا. اس نادا ربہ، جب کہ انہوں نے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑیو. اب ان کے بارے میں تفصیل پر سورہ مریم کے شروع میں آ چکی ہے. وانت خیر الوارثین، حالانکہ تو بہترین وارث ہے، لیکن اللہ تو مجھے بھی حبلی ملنا دن کا ولی اپنے پاس ایک ساتھی دے دے، تاکہ وہ میرے اس دعوت کے مشن کو، توحید کے مشن کو وہ جاری کرے. فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت زکریا کی بھی دعا کا جواب دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى، ہم نے انہیں عطا کیے یحییٰ علیہ السلام. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا تھا، جو کہ بانجھ تھی ہم نے ٹھیک کر دیا تھا. اب اس کے بعد بڑی پیاری بات آ رہی ہے ان تمام انبیاء کے بارے میں. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ سارے کے سارے حضرات انبیاء یہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بہت تیزی دکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ ہمیں امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی پکارتے رہتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد آخری ذکر آ رہا ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام و سلام علیہ. والتی احسنت فرجہا، اور وہ خاتون کہ جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا من روحنا، تو پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونکا. وجعلناہا، اور ہم نے بنا دیا ان خاتون کو بھی. وابنہا، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. آیتن، ایک نشانی. للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. تفصیل کل آ چکی ہے سورہ مریم میں. اب آخر میں فرمایا ان ہاذہ امتکم امتا واحدہ، بے شک یہ ہے تمہاری امت جو کہ ایک امت ہے. اپنے آپ کو اس امت میں کامل کرو، حضرات انبیاء کے نقش قدم پر چلو، تم بھی نیکیوں میں تیزی دکھاؤ، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارو، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، اور تم اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اس کی بندگی کرو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو. تو فرمایا کہ تمہاری امت اے مسلمانوں یہ ہے تمہارے ہم مقصد لوگ. ان ہاذہ امتکم، امت کہتے ہم مقصد گروہ کو، بے شک تمہاری امت یہ ہے، یہ حضرات انبیاء ہیں. امتوں واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی بندگی. وانا ربکم، اور دیکھو میں تمہارا رب ہوں. فاعبدون، بس میری عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینہم، لیکن انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں تقسیم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو تقسیم کر لیا. کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، جیسے کہ آج ہمارا حال ہے. فرمایا کل الینا راجعون، بچ کر کہاں جائیں گے؟ وہ سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.